الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم فاق النبيين في خلق او في خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ ہم تمام احباب کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان قائد اہل سنت رحمہ اللہ نور اللہ دریحہ کے سجادہ اور اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم قائد جناب صاحبزادہ شاہ ویس نورانی صاحب دام برکاتہم العالیہ آج محبت اور شفقت فرما کر آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین مرکزی جماعت اہل سنت اور آپ کے جملہ جو سعی جمیل ہے اللہ رب العالمین اس کو مشکور فرمائے اور قائد اہل سنت رحمہ اللہ کے جو مبارک کام اور سلسلے ہیں جس کو آپ سر انجام دے رہے ہیں اور اس سلسلے کو آگے پہنچا رہے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں دست و بازو بن کر آپ کے اس مشن میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی رات اللہ رب العالمین جل مجدہ نے بزرگوں کے صدقے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم خانوادہ رسول سبط رسول حضور سیدنا سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب و فضائل و خصائل اور آپ کی جرت و بہادری اور آپ کی استقامت اور قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اور آپ کے رفقا کی وہ مقدس اور پاکیزہ اور انقلابی اور عظمت والی عظیمت والی شہادت جو تعلیم اور درس مہیا کرتی ہے، یہ نجب اشرف کا صدقہ ہے، یہ کربلاء معلیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں وہ پاکیزہ مبارک مقدس متبرک ذکر سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہماری روحوں میں اس کی جاذبیت حلاوت کو پیدا فرمایا، اور پھر ہماری روحیں اس محبت سے ہمیں اڑا کر اس مجمع میں لے آئی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ تمام کو، آل رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامل رکھے، ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو کامل رکھے، اور حضرات اہل بیت عظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہماری نسلوں کو وفا، عقیدت، محبت کامل طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنے تسلسل کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائے اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے والد گرامی ایک جملہ کہتے تھے کہ شیر مارتا اور گدڑ کھاتے ہیں، کام تو قائد اہل سنت نے کیا، کام ہمارے بزرگوں نے کیا، تو یقیناً آج ہمارے لیے وہ راستے ہموار ہیں، اور ہم جیسے کمزور نہ اس وقت کی معاملات کی سختی پیچ و خم کو رکھ سکتے تھے، اور بالخصوص کراچی کی سرزمین جہاں پر شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زری جیسی شخصیت، سرکار مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، میرے حضور حضور قبلہ قاری مسلم الدین صاحب علیہ رحمٰ جیسی شخصیت، حضور مولانا جلال الدین صاحب جیسی شخصیت، شیخ المشائخ حضور کوثر بابا جیسی شخصیت، اور ان شخصیات کا یہ فیض ہے کہ اس اور میں ان کا نام نہ لوں تو مجھے سکون نہیں آئے گا، میرے آقا حضور خطیب پاکستان مجدد فکر امام احمد رضا علامہ شفیع اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان بزرگوں کی خدمات کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنی آسانی سے ہم جمع ہو جاتے ہیں، اس سنگلاخ زمین کو ان بزرگوں نے ہموار کیا ہے، اور ہمارے لیے سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ جتنے بزرگوں کا میں نے نام لیا، وہ اور دیگر ان کے جتنے جانشین اور جتنے ان کے منصب ارشاد پر اور مسند ارشاد پر جتنے حضرات جلوگر ہیں، اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ شفاء کلی عطا فرمائے، اور ان مراکز کو اللہ ان بزرگوں کی نسبت سے آباد رکھے، ان مساجد کو آباد رکھے، وہ نسبتیں جو ہیں ان کو آباد رکھے، اور ہمیں اپنے تمام بزرگوں سے محبت اور پیار اور ان کی تعلیم جو ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس پر اللہ رب العالمین اس پیغام حق پر ہمیں عمل پیرا فرمائے، آمین کہ یہ محبت سے، کیونکہ یہی واحد زنجیر ہے۔ کربلا کے جانے کے لیے سیڑھی کا آخری سٹیپ یہ ہے، بلکہ ہمارے لیے وہاں سے آخری ہمارے لیے پہلا ہے، ان سے جڑیں گے تو ہم کربلا تک پہنچیں گے، اور کربلا تک پہنچ کر پھر ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف جائیں گے۔ یہی زینہ ہمیں بغداد لے جائے گا، یہی زینہ ہمیں سرہند لے جائے گا، یہی زینہ ہمیں بریلی لے جائے گا، یہی زینہ ہمیں گولڑا لے جائے گا، یہی زینہ ہمیں خیر آباد لے جائے گا، یہی زینہ ہمیں مہریرا لے جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اس ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر ہے، اور ہم جیسے ناتواؤں کو نصرت اور قوت دینے کے لیے ہمارے لیے اصل الاصول پہلا زینہ ہے، ہمیں ان سے عقیدت اور احترام، اور جو مزاروں میں بزرگ چلے گئے ان کے لیے صفائی قلب کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں، اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، سارے صحابہ آ جاتے ہیں، سارے اہل بیت آ جاتے ہیں، ہمارے سلسلوں کے سارے اولیاء آ جاتے ہیں، ہمارے سارے مشائخ آ جاتے ہیں، اور اب تک جتنے ہمارے استاذ اور شیخ سب آ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکت مع الاکابر، رواہ حاکم، کہ تمہارے لیے برکتیں اور تمہارے لیے ترقی اور تمہارے لیے سکون اور تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جس نے اپنے بزرگوں کا ذکر کیا دنیا اس کا ذکر کرے گی، جس نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا دنیا اس کو یاد نہیں رکھتی، اس لیے کہ پچھلوں سے جڑ کر ہی آپ حضور تک جائیں گے، ڈائریکٹ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور حضور کا فیض جو آپ تک پہنچے گا وہ اسی زنجیر کے ساتھ آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام اسلاف سے عقیدت اور احترام، اور تمام مشائخ سے محبت، اور جو ان کے سجادگان ہیں ان سے پیار و محبت، اور ان کے مشن میں ہمیں دست و بازو بن کر ان کی اعانت و معاونت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی شب مزاج حسینیت کو سمجھنے کی شب ہے. لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی مسجد میں بھی تقریباً میں نے 2-2.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے اور وہاں پر بھی خاص چیزوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے وہ مقدس دن آ جاتے ہیں جس میں جوش عبادت بڑھ جاتا ہے، جوش عقیدت بڑھ جاتی ہے، اور دنیا کی محبت دل سے نکل کر آخرت کا شوق بڑھ جاتا ہے، اپنے بزرگوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ایسے ایام اور تاریخ کے دنوں کے اندر ہمارا ظاہر اور باطن اس جذبہ خیر سے سرشار ہو جاتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا خیر و شر کا ایک سلسلہ ہے. تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ پھر بدقسمتی سے یہ ساری محفلیں، یہ سارے ایام دہشت گردی کا نشانہ ہوتے ہیں، یا فرقہ واریت کا نشانہ ہوتے ہیں، یا پھر باطل کے بچوڑے اپنے بلوں سے نکل کر آ کر چھپ چھپ کر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں اور امت کے شرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو امام حسین کی اس عظیم شہادت پر تبرع کر رہے ہیں، مجھے باقاعدہ بھیجا گیا، میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن میں نے کہا کہ کن بچوں تک پہنچا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بڑی ناپاک حرکت ہے. اور اس کلپ کے اندر یہ کہا گیا کہ جی واقعہ شہادت کربلا تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے. اور ایک لمبی داڑھی والا سکھ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تو بس گزر رہے تھے راستے میں، حادثہ ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے. اور یزید رحمت اللہ علیہ تو بڑے اچھے تھے اور یہ تھا وہ تھا، یہ حسین تو اپنی خطا سے اور وقت کے امیر کو انہوں نے للکارا تو یہ حال ہو گیا. حالانکہ امت کا تسلسل اور صحابہ کا، تابعین کا، اور امت کی اکثریت بلکہ مکمل اجماعی طور پر کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اتفاق اور انتشار، میں کہہ رہا ہوں جب پوری امت آل محمد کو سلام پیش کر رہی ہے، خانوادہ رسول کی محبت سے سرشار ہے، اور یکجہتی اور محبت، اور خانوادہ رسول سے محبت کا معنی یہ ہے کہ فاروق اعظم سے محبت اور سیدنا صدیق اکبر سے محبت، امت مجتمع ہو گئی ہے. اس وقت تم یہ انتشار کرتے ہو، ہم تو مظلوم ہیں، ہم اٹیک کس پر کریں، ہم تو دفاعی پوزیشن پر آ گئے ہیں، لیکن آپ کو اٹیک کرنا ہوگا، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور ان چیزوں سے آپ کو نظریں ہٹا کر اپنے منزل اور اپنے مقصود اور اپنے شجر طیبہ کے ساتھ اپنی شاخوں کو جوڑنا ہوگا. تو بڑا دل خراش رہا رات سے، میں نے دیکھا، یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا طبیعت لگا کر سونا، تو ایسی میری طبیعت نہیں ہوئی. یعنی جس بیچارے نے اس کو سنا ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، اور اگر اس کی زبان سے ہلکا سے بھی جملہ حضرت خانوادہ رسول کے بارے میں نکل جائے تو پھر حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو میں نے آج کوشش یہ کی ہے میرے دوستو، خاص طور پر کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی حرمت و تقدیس جو ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے. اگر کوئی کہے اسلام زندہ ہوا، میں نے کہا اگر تمہیں تھوڑی سی بھی حق کے ساتھ محبت ہو تو نمرود اور فرعون اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو مارکہ ہوا، وہ ہوا تو تنہا حضرت ابراہیم. تو کہتے 72 آدمی سے اسلام میں کیسے فرق آیا؟ میں نے کہا یہاں تو 72 تھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ حق و باطل کا مارکہ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے، توجہ رکھنا، فرعون سے لڑنے، تو دربار میں تنہا گئے تھے نا، لیکن بتائیے جب بھی حق و باطل کی بات آتی ہے، خیر و شر کے تعارف کی بات آتی ہے، تو تنہا موسیٰ خیر قرار پاتے ہیں اور فرعون اپنی پوری جماعت کے ساتھ باطل پر ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ 72 تنوں کو نہ دیکھو، ان کی فکر کو دیکھو. وہ تھے 72 لیکن پوری امت کے ترجمان تھے، ان کی امت کے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں جامع ترمذی کی حدیث ہے، میں عرض کروں گا اگر میں جملہ کہوں نا تو اس کو فرقہ واریت میں مت لے جائیے گا، کیونکہ جہاں سے بات ہوئی ہے ان کو میں ایکسپوز کروں گا، اور آپ نے میری بات کو بھی ایڈاپٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کی منزل نہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت آپ کی منزل ہے، ان کی محبت سے سرشار رہ کر یہ گفتگو آپ نے سننی ہے.
میری بات یہ نہیں کہ میں یہاں سے بیان کر رہا ہوں تو آپ قبول کریں، میری بات آپ قبول کریں گے اگر وہ احترام اہل بیت میں ہوگی، احترام صحابہ میں ہوگی، کیونکہ ہمارا منزل اور ہمارا مدعا اور ہمارا منتہا کوئی مولوی نہیں ہے، ہمارا منتہا صدیق اکبر، علی اور حسین ہے. یہ معیار اپنا ذہنوں میں رکھیے نوجوانوں، اور اپنی یہ جوانیوں کے جو جذبات ہیں یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، یہ بازوؤں کی قوت امانت ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. توجہ کیجئے میرے دوستوں، توجہ کیجئے، اگر ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے تاکہ مجمع پیچھے ہو گیا ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سید عالم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے قریب ایک بندہ بھی ہوگا اور وہ اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی. یہ ترمذی شریف کی حدیث. دوسری جگہ کل میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ بھی پڑھا تھا اسی کتاب سے آپ کے سامنے، کہ حضرت مولانا نے خود کہا کہ سواد اعظم کی اتباع کریں. یہ نہیں کہ ہماری کتاب میں، ہماری کتاب میں تو ہے، لیکن میں بتا رہا تو ان کو بھی بتایا جا رہا، سواد اعظم کو پکڑو، بڑی جماعت کو پکڑو. کس کو؟ اور کل میں نے آپ کو بتا دیا، بڑی جماعت جو ہے وہ حضرت علی کے نزدیک ابو بکر ہی کی جماعت ہے، کیونکہ حضرت علی کے دور میں بڑی جماعت کون سی تھی جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ معاویہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی تھی کہ جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اب یہ سنیے، ایک طرف حضور شاہ فرماتے ہیں کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، اور ایک سواد اعظم بڑی جماعت کو کہتے ہیں، اور ایک طرف یہ کہ ایک آدمی بھی اگر اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. تو ایک آدمی بڑی جماعت کیسے؟ یہاں تو پھر بھی 72 ہیں. نہیں سمجھے آپ، یہاں تو کربلا میں پھر بھی 72 ہیں، اور 72 وہ ہیں جن کا ثانی کوئی نہیں. صحابیوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک، سر کے تاج ان العظم صحاباؤں میں سے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں یہاں جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جن کے بارے میں حضور نے نص بیان کی وہ مستثنا ہے، ان کے علاوہ ساری امت سے افضل حسین ہے. پھر جملہ سنیے، یہ میں بہت بڑی بحث کو ان دو جملے میں سمیٹ رہا ہوں، جن کی فضیلت پر حضور بول گئے ان کی فضیلت مستثنا ہے، جن کی فضیلت نام لے کر نہیں لی گئی وہ سب حسین کے تابع ہیں. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اشرف مبشرہ، یہ جن کو حضور نے بیان کیا، یہ جس طرح فرمایا ابو بکر عمر، یہ نوجوانوں کے جو جنت کے بوڑھے ہیں یہ ان کے سرداروں میں سے ہوں گے. تو جن کی سیرتیں منسوس ہوئی ہیں اور جن کے لیے حضور نے نام لے کر کسی جنت میں اعلیٰ درجہ بیان کیا ہے، تو وہ شخصیات اپنے مراتب کے اعتبار سے، جس طرح کہ جنت میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، جنت میں عمر بھی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ ایک تو آپ شیخین کی افضلیت اپنی جگہ پر ہے، پھر حضور نے ان کو بھی بوڑھوں کا سردار قرار دیا جنت کے اندر، کہوری اہل الجنہ کہہ کے جامع ترمذی میں، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو حفظ مراتب اپنی جگہ پر ہے، حفظ مقام اپنی جگہ پر ہے. اس کے بعد اگر روئے زمین پر جتنی خدائی ہے اور جتنی خلق ہے سب پر امام حسین اور حسن کا غلبہ ہے، یہ اجماع اہل سنت ہے. اور کل بھی میں نے تفصیل سے کہا، جو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے. دمادم مسقل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر، ٹھیک ہے؟ جو ترتیب خلافت کی ہے، ایک دو تین چار، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے چوتھے، یہی فضیلت کی ہے، یہی ولایت کی ہے. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے رتبے مخصوص ہو گئے وہ، اور جن کے ذکر نہیں کیے گئے، جیسے حضرت امیر معاویہ کے نہیں ذکر کیا گیا، ان سے بڑے حسن ہیں، ان سے بڑے حسین ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کے لیے نہیں کہا گیا، محمد بن ابی بکر کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اہل بدر کتنے قدر والے ہیں، لیکن اہل بدر میں وہی افضل ہیں حسین سے. سنیے جملہ، اہل بدر میں بھی وہی افضل ہیں حسین سے جن کو اضافی فضیلتیں ملی ہے. اور ہمارے علماء نے بحث کی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ بدری ہے اور مہاجرین میں سے ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے علماء کا ان کا یہاں پر بھی آپ سکوت کریں گے، اس لیے کہ ابو عبیدہ بن جراح اگر بدر میں ہے تو پھر مستہ بھی بدر میں تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی مکالمہ کیا گیا ہے، اور دیگر اور لوگ بھی تھے. ابو عبیدہ بن جراح اگر بدر میں ہے، ان کو امین امت کہا گیا ہے، تو حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ابو عبیدہ سے حسین افضل ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت یہاں جا کر بھی فضیلت بیان کی ہے. یعنی حب اہل بیت میں علماء اس آگے تک گئے ہیں اور بتایا ہے کہ جناب یہ شان اہل بیت اعظام میں حضرت حسنین کریمین کی ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ سے 100 گنا بڑا رتبہ امام حسن کا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی رسول ہیں، محمد ابن ابی بکر، انہوں نے بھی حضور کی زیارت کی ہے. ذکر جتنے لوگ ہیں جن کو صحابیت کا شرف عطا ہوا، بلکہ الفاظ دیگر سمجھیے آپ، صحابہ میں سے بھی بعض اور صحابہ کی جملہ اولاد، ان سب کے اوپر حسنین کو فضیلت حاصل ہے، جو اہل سنت کے نزدیک متعین ہے. ایک بار تو یہ اتنی عالی ذات اور ان کو ایسے ہی حتق کا نشانہ بنانا، اور امام حسین صحابی ہیں، بولی سبحان، امام حسین، ان کے ذکر کو یہ جو بکواس کیا جا رہا ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے کہا اگر یہ انداز کوئی اور اختیار کرے تو تم شیعہ کہہ کر تانا دو گے، اور ہم کہیں گے تم نے اس کو شیعہ کیوں کہا، کہ لگے صحابہ کو ہلکے لفظ سے یاد کیا. میں نے کہا اور تجھے صحابی نظر آتے، حسین تجھے صحابی نظر نہیں آتا؟ سمجھے آپ، امام حسین صحابی رسول ہیں. امام ابن حجر اسقلانی نے مانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہم کی عمر 7-8 سال 9 سال یہ عمر تھی. علامہ ابن حجر اسقلانی نے اصحابہ میں تعریف لکھی ہے، اور امام بخاری نے صحابی کی تعریف بخاری شریف میں یہ لکھی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، پھر بحث یہ ہوئی کیا نابالغ، جو بالغ نہ ہوا ہو وہ حضور کا صحابی بن سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ کسی اور کے بارے میں تو تم کہہ سکتے ہو، لیکن حسن و حسین ایسے ہیں کہ جو صحابی ضرور ہیں.
سبحان اللہ،
کسی کو صحابی ماننے کے لیے بالغ اور نابالغ کی گیت کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن امام حسین کے لیے کہ اگر وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے لیکن زبان مصطفیٰ اور سینہ مصطفیٰ سے فیض پا کر صحابہ کی اس جماعت میں آ گئے ہیں جو سرکار کے مشیر اور ہمنوا ہے، یہ امت کا عقیدہ ہے. یہاں پر ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تقریر میں مروان کو رگڑتے ہیں، تو مروان بھی تو صحابی ہے. تو میں نے کہا جی مروان کہاں سے صحابی آ گیا؟ کہنے کہ جی حضور کے دور میں پیدا ہوا. میں نے کہا تو ابو جہل اگر بھی اس دور میں ہو تو کیا صحابی ہو جائے گا؟ دور کی بات نہیں ہے، حالت ایمان میں حضور کو دیکھنے کی بات ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے اصحابہ کے مقدمے میں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مروان بن حکم حضور کے دور میں پیدا ہوا لیکن اس کے باپ کو حضور نے بھگا دیا تھا تو وہ حضور کو دیکھ نہیں سکا. حضور کو بولیے دیکھ نہیں سکا. حسین صحابی ہیں اور صحابیت کے شرف پر ہیں. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، یہ فضائل حسین میں جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہر نبی کو 3 یا 4 نجیب اور رقبا عطا فرمائے. نجیب کون؟ جو انتہائی بزرگ و برتر لوگ. اور رقیب کون؟ جو معاملات کی نگہداشت کریں، غور و فکر کریں. یہ جامع ترمذی میں سن رہے ہیں آپ، حضور فرما رقیب، رقبا اور نجبا اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5. نجیب یعنی وہ شرافت اور درجے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، ایسے لوگ جو طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، تسلب کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ رقبا جو نبی کے معاملات اور فیصلوں کی جو کر دیں تو پھر امت کی نگہبانی کریں. فرمایا ایسی طبیعت کے لوگ جو نجیب اور رقیب ہیں، یہ اللہ نے ہر نبی کو 2-2، 4-4 عطا فرمائے، مجھے 14 عطا فرمائے. حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے 14 عطا فرمائے. صحابہ نے پوچھا حضور کون ہے؟ تو ان 14 میں حضور نے نام کس کا لیا؟ فرمایا ابو بکر ہو، عمر ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین. 14 تو ہے لیکن ساتھ میں سرکار نے ان 14 کی صف کے اندر حضرت علی کے بعد جس کا نام ذکر کیا وہ حسن و حسین ہے. اب آپ توجہ کیجئے، ان کو حضور نے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک جب یہ حدیث مشکات میں آئی تو شیخ محقق الاطلاق جو امام اہل سنت ہیں انہوں نے اس کی تخریج کرتے ہوئے شاہ فرمایا کہ یہ جو حضور فرما رہے ہیں نا یہ 14 کہ ہر نبی کو اللہ نے 3 یا 4 یا 5 نصیب دیے ہیں اور مجھے 14 دیے ہیں، تو فرمایا یہ 14 وہ ہیں جو ساری امت میں خاص خصوصیت رکھنے والے ہیں. تو یہ ظلم نہیں حسنین کے خلاف بات کرنا. میں کہتا ہوں سنیے، میں نے ٹی وی پر بھی بات کی اس دن اور یہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ آپ بھی کرنی ہر جگہ پر. میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر کے فیصلوں پر اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا منہ توڑ دینا چاہیے. کیوں کیوں؟ وہ صحیح. فاروق اعظم پر کوئی تبرہ کرے تو اس کا گریبان پکڑ لینا چاہیے. کیوں؟ وہ صحابی ہے. صحابی جو ہوتا ہے وہ نبی کا نکھار ہوتا ہے، نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. عثمان غنی کا ذکر آپ نے سنا، عثمان غنی کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے دانت چھٹے کر دینے چاہیے. کیوں؟ وہ صحابی ہے. بولو کیوں؟ حضرت مولا علی کے خلاف کوئی بکواس کرے تو اس کو پکڑ لینا چاہیے. کیوں؟ وہ صحابی ہے. میں نے کہا بھائی معاملے پر تو بحث کرو، صحابی تو وہ ہیں لیکن جو اعتراض آیا ہے تاریخ کا اس کو تو پڑھو. آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے تو سکھایا تھا جب صحابی ہو گئے تو اب کوئی الزام نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جب 4 یاروں کے لیے قاعدہ ہے تو یہ قاعدہ حسن حسین کے لیے بھی ہے. بولی سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. کیونکہ نفس صحابیت میں تو سب برابر ہے نا، درجہ تو فضیلت کا الگ ہے نا، جیسے نفس نبوت میں سب برابر ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. لیکن پھر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو ہم بعض رسولوں میں فضیلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نفس صحابیت میں مزاج جو دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اس کا رسپانس دیں تو کیا آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر معاویہ، یہ جتنا صحابہ کی جماعت ہے ان کے خلاف نہیں سنا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حضور کی سند لگی ہوئی. کیا؟ کلہم عدول، یہ سارے عادل اور منصف ہیں. بولی سبحان اللہ، سارے عادل اور زور سے آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ، سارے عادل اور منصف ہیں. اس کے خلاف اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ سیدنا امیر معاویہ کے دفاع کا کارڈ کیا بنتا ہے؟ کلہم عدول. توجہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں خوارج سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ناسبیوں سے، جب شیعہ صحابہ پر حملہ کرے تو تو آگے سے کہتا صحابہ پر حملہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عادل ہیں، امت کے منصف ہیں، امت کے مخلص ہیں. میں پوچھتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے، اگر صحابہ پر سوال کرے تو تم جواب دیتے ہو کہ جناب صحابہ پر تبرہ نہیں ہو سکتا، ان کے فیصلے کو غلط نہیں کہا جا سکتا، تو میں یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ حسن حسین کے لیے بھی ہے.
سبحان اللہ،
سمجھ رہے میری بات آپ؟ حسنو یہ گرہ باندھے آپ ناسبی کو گرانے کے لیے. تو میں نے کہا اعلان کر کے کراچی میں جلسہ کرنا کہ یزید کو مانتا ہے تو، لیکن نہیں کر سکتا. بولو، چھپ چھپ کے ویڈیو کلپ تم لگاتے ہو اور ابو یزید بٹ کی تم کتاب چھاپتے ہو. دلالہ مودودی نے رشید ابن رشید کے اوپر تخریص لکھ دی. حنیف جالندری صاحب، ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے دادا نے جو تخریص لکھی رشید ابن رشید کے اوپر، اور مفتی تقی عثمانی، ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ کے باپ مفتی شفیع میں جو تخریص لکھی رشید ابن رشید پر، صرف گندی گالی نہیں دی گئی، باقی حضرت حسین کو کہا گیا دماغ خراب تھا، لاڈلے تھے، اپنی غلطیاں تھی. میں پوچھتا ہوں ان سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
ہوگا.
اگر یہ جملے کسی اور صحابی کے لیے لکھے جائیں، ہم تو سنی ہیں الحمدللہ، ہم جب مانتے ہیں تو پھر توازن سے مانتے ہیں، ہم وہی قاعدہ لانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں، توجہ سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خاص طور پر صحابہ پر گفتگو خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ سرکار نے ان کے سر پر ایک تاج رکھا ہے. کیا اور کیا بات ہے؟ فرما الصحابی کالنجوم، یہ بھی بڑا بڑبڑ کے پڑتا ہے کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے. میں نے کہا اس میں حسن بھی ہے،
سبحان اللہ،
اس میں حسین بھی ہے. اگر یزید تمہارا یار ہے تو اس حدیث کا کیا معنی ہوا؟ پتا چلا یزید غلط ہے، حسین کا ہر فیصلہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کا بھی صحیح تھا، عمر کا بھی صحیح تھا، عثمان کا بھی صحیح تھا. کیوں؟ وہ صحابی تھے. صحابی غلطی نہیں کرتا تو حسین نے غلطی کیسے کر لی؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے تو سبحان اللہ بولیے آپ.
سبحان اللہ،
اور زور سے بولیے سبحان اللہ.
سبحان اللہ،
اور یا تو تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو، کہ امام حسین صحابی نہیں, اس پر مناظرہ کر لو. ایک بات, اگر امام حسین صحابی ثابت ہو گئے تو یزید دو نمبر ہوگا. ہاں, اور امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے, اور حضور کی حدیث ہے جناب. اگر کسی امام نے لکھا بھی ہو تو ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ نس میں آ گیا, جامع ترمذی میں آ گیا, میرے 14 نجیب ہیں. ایسی آواز نہیں آنی چاہیے آج. سیدوں پر طوفان شبخون مارا گیا یزیدوں نے, اور آپ جناب خاموش ہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ دور دیوار آل محمد کی محبت سے گونجنی چاہیے. بولو سبحان اللہ.
فیضان اہل بیت. سبحان اللہ.
آپ سمجھے کچھ, امام حسین صحابی ہے. یہ نقطہ طے ہونے کے بعد پورا 100% معاملہ صاف ہو جاتا ہے. بغاوت تھی, فلانا تھا, ڈھمکانا تھا, یہ تھا, وہ تھا, سب گئے. اس لیے یہاں پر خارجی آ کر شور مچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جامع ترمذی کے حدیث سے بولو سبحان اللہ. اور علامہ ابن حجر پر قربان جاؤں, علی صحابہ میں لکھتے ہیں کہ تو جو یہ کہتا ہے نا کہ جناب امام بخاری نے صحابی کا بڑا معیار بنایا, انہوں نے بچے اور بالغ اور نابالغ کی قید ہی نہیں لگی. امام بخاری کہتے ہیں صحابی وہ جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھ لیا, وہ ختم. میں نے کہا جو حالت ایمان میں دیکھے وہ صحابی, جو سینوں پر کھیلے, جو کاندھوں پر چڑھ جائے, جو گردن پر بیٹھ جائے, جو زبانیں چوسے, اس کی صحابیت کا کیا مقام.
سبحان اللہ.
تو یہ سارا خاصہ حضرت امام علی مقام کے پاس ہے. بولو سبحان اللہ. تو آپ نے گلی گلی کوچے کوچے جہاں پر بھی آپ لکھتے ہو نا نواسۂ رسول, تو ساتھ میں لکھا کرو صحابی رسول. نواسۂ, آج سے سنیے یہ بات یاد رکھو, جب بھی حضرت امام حسین کے لیے قلم اٹھاؤ لکھو تو نواسۂ رسول کے ساتھ صحابی کی قید ضرور لگاؤ. یہ خود اپنی موت مر جائیں گے
انشاءاللہ.
نواسۂ رسول پہلے لکھو, صحابی رسول, سبط رسول, نواسۂ رسول. حضرت امام حسین صحابی ہیں, اور وہ عظیم اجلہ صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے نجیب قرار دیا ہے. اب آپ دیکھیے, آپ حضور نے 14 صحابہ کا ذکر کیا نا کہ میرے 14 نجیب ہیں اور 14 میری امت کی نگہبانی کرنے والے ہیں. کہیے کہاں سے نکال. میں نے کہا رقیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رقیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نگہبانی کرنے والا, خیال رکھنے والا, نگہداشت کرنے والا. ابو بکر صدیق داڑھی سفید ہے, داڑھی میں بال سفید آ گئے. فاروق اعظم عمر میں بڑے ہیں, حضرت عثمان بڑے ہیں, یہ حضور کے نجیب ہیں. ان کے ساتھ یہ تو ٹک ٹکا کر خاموشی سے, کیونکہ نجیب ہیں اور رقیب بھی ہیں, سنیں گے تو فیصلہ کریں گے آگے, سنیں گے تو بات کریں گے آگے. یہ مسجد کی صفوں میں حضور کی بات ایسے سنتے ہیں کہ سانس کو بھی بڑے احتیاط سے لیتے ہیں کہ کوئی جملہ نہ چلا جائے. حسنین قربان جاؤں, تم تو صفوں میں کھیل رہے ہو پھر بھی تمہیں نجیب بنا دیا گیا ہے.
سبحان کیا بات ہے, کیا بات ہے.
وہ تو ٹکا کے سن رہے ہیں کہ ایک ایک چیز لینا ہے, ایک ایک چیز لینا ہے, اور یہ صفوں میں کھیل رہے ہیں اور نجیب ہیں, صفوں میں کھیل رہے ہیں اور رقیب ہیں. بولو سبحان اللہ. اور آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی بخاری شریف کی, اس پر ایک نقطہ اکثر آپ سنتے ہیں لیکن میں ایک نقطہ بتاتا ہوں کہ صدقے کے کھجور آئے, صدقے کے کھجور آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صدقے کے کھجور پڑے تھے. امام حسن آئے اور بہت کم عمر تھی, کوئی 3 سال یا 2 سال کے قریب. 2 سال کے بچے کو کوئی شعور ہوتا ہے؟ اس کو ٹافی دکھا کے کوئی بھی لے جائے, لیکن اب امام حسن کا 2 سال کا بچپن دیکھنا, صرف 2 سال کا بچپن. اب غور کرنا, بخاری شریف ہے اور یہاں پر کئی تلامذہ علماء بیٹھے ہیں, میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور کریں اس حدیث کو, جب پڑھائیں تو یہ نقطہ دیں امت کو, شاگرد کو دیں یہ نقطہ. 2 سال کی عمر ہے حسنین مشتبہ کی, حسن مشتبہ کی. آئے اپنے پاؤں سے بظاہر بچہ جو لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے, آئے اور سامنے کھجور کا ڈھیر پڑا تھا صدقے کا, اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا, اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا. سرکار نے فوراً ان کے دہنے مبارکہ میں انگشت مبارک داخل فرمائی اور نکالا, فرما بخن بخن, تھوک 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 اس کو. پھر کہا گیا حسن حسن ہم پر یہ جائز نہیں ہے, حسن ہم پر یہ جائز نہیں ہے. میں وہی بخاری کی حدیث زمانہ طالب علم پڑھتے ہوئے رک گیا. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, امام الانبیاء علم کا بادشاہ, دانائی کا بادشاہ, متانت کا بادشاہ, سنجیدگی کا بادشاہ,
دو سال کے بچے کو اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو نبی واقعی میں دانائی کا بادشاہ ہے. وہ دو سال کا بچہ اس کو حفظ کرنے میں, جذب کرنے میں, ضبط کرنے میں تفہیم کا مادہ رکھتا تھا, اس لیے نبی نے کسی بچے سے بات نہیں کی, عالم سے بات کی.
سبحان اللہ,
کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ
بھائی, یہ تو انتہائی شرعی مسئلہ ہے, یہ جائز نہیں. تو یہ امام حسن کا بچپن ہے, اور سیرت نگاروں نے لکھا امام حسن پیدا ہوئے تو ایسے جیسے مصطفیٰ پیدا ہوئے. آپ کی ولادت طیبہ کے بارے میں سیرت کی کتاب موجود ہے, جس مبارک پر ناپاکی کا قطرہ بھی نہیں تھا, زلفیں بنی ہوئی ہیں, کاجل لگا ہوا ہے. حسن وہ ہے جب پیدا ہوا ہے تو زلفیں سویری ہوئی ہے, خوشبو آ رہی ہے, اور یوں لگتا ہے جیسے مصطفیٰ تشریف لائے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے.
خارجی اور لوگوں نے, علماء نے لکھا کہ یزید بالکل ان کی طرح بدہ تھا, یہ بھینس جیسی ناک, یہ گدھے جیسا منہ, اتنا بڑا پیٹ, اور حسن جہاں سے گزر جاتے تو دنیا دیکھتی تھی کون گیا. علی کا بیٹا جہاں سے چلا جائے تو دنیا دیکھتی تھی. خدا نے ان کو نسب کی تطہیر بھی عطا فرمائی, خلق کی تقسیم بھی عطا فرمائی, خصال کی تطہیر بھی عطا فرمائی, حسن و جمال بھی عطا فرمائے, ادارے کے اندر, اور خاص طور پر آپ کے ارادے کے اندر مستقیم بھی آپ کو بنایا ہے.
سبحان اللہ.
اور یہ بھی ہمارے فاضل بری نے روایت نقل کی نا, فرمایا کہ فاطمہ بنت حورا, میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ حور ہے. کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ کیا ہے؟ حور ہے. اور حضور نے خود فرمایا, یہ طبقات شارانی میں موجود ہے, کہ میری بیٹی فاطمہ حور ہے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے, اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے عورتوں کی بیماریوں سے پاک رکھا ہے. یہ شرافت و کرامت اللہ رب العالمین اس پاکیزہ گھر کے اندر رکھی ہے. بولی سبحان اللہ. تو امام حسین صحابی رسول ہیں, ہم صدیق اکبر کی بھی غلام, ہم فاروق اعظم کی بھی غلام, ہم عثمان غنی کی بھی نوکر, ہم علی کے بھی نوکر, ہم ہر صحابی کے نوکر. بولے سبحان اللہ, ہم ہر صحابی کے نوکر. تو لہذا اگر حضرت عمر کے کیے ہوئے فیصلے غلط نہیں اور حقیقت میں نہیں, عثمان غنی کے فیصلے غلط نہیں اور حقیقت میں نہیں, ان کے سر پر ایک تاج ہے. حضور نے فرمایا کلہم عدول, میرے صحابی میری عزت کا نکھار ہے, میری شرافت کی دلیل ہے, میرے انصاف کی دلیل ہے, میری سچائی کی دلیل ہے. اور یہ تاج جو ہے عدول کا, کہ میرا صحابی عادل ہے, میرا صحابی عادل ہے, تو یہ فضیلت چاروں تک نہیں رکھی, دس تک نہیں رکھی, پندرہ تک نہیں رکھی, یہ حسنین کو بھی حاصل ہوئی ہے. بولیے سبحان اللہ, حسنین کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے, اور علماء امت نے اس چیز کو لیا ہے. اب اس موضوع کو سمجھ لینے کے بعد اب میں قانونی موضوع کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں, کیونکہ یہ عام شخصیات نہیں ہیں, یہ عام شخصیات دیکھو مرتے تو بہت سے لوگ ہیں, نیک لوگ بھی دنیا میں جاتے ہیں, لیکن جتنا جلال اللہ نے حسین کی شہادت پر کیا ہے نا. اب میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اہل سنت کا مقدمہ, اور یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, اور ایک تحدیث سے نعمت کے لیے کہوں گا کہ بزرگوں نے بڑی محنت سے لکھا, ٹھیک ہے, اور ہم نے بھی اپنی کمر دکھا کر اس کو جمع کیا ہے. اب اس کو ضائع نہ کرنا, سنیے, جو امین ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اس امانت کو لے جائیں, اس باتوں کو آگے لے کر جائیں. سنیے, قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو ذکر کرتا ہے سورہ آل عمران میں, ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. بنی اسرائیل کا ذکر ہوا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, ویقتلون النبیین بغیر حق, اور اپنے تعصب میں نبیوں کو ذبح کرتے ہیں, نبیوں کو مارتے ہیں. فرما ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور ان لوگوں کو مارتے ہیں جو انصاف کی باتیں کرتے ہیں, جو توازن کی باتیں کرتے ہیں, جو قسط کی بات کرتے ہیں, جو عدل کی بات کرتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم, محبوب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو. دو چیزیں بیان کی گئی اللہ نے, تین چیزیں یہاں پر, وہ لوگ جن کے اندر تین تعصب ہے, ایک کیا, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, دوسرا نبیوں کو قتل کرتے ہیں, تیسرا جو ان کو حق بات بتائے, انصاف کی بات بتائے, عدل کی بات بتائے, انصاف کی بات بتائے, نہیں یہ غلط ہے ایسا ہے, اس کو بھی مار ڈالتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ جہنمی ہیں. کون ہے؟ اس آیت کے نزول تمام مفسرین اہل سنت کے لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس طبقے کے لیے جنہوں نے ایک دن کے اندر 50 سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا, اور انبیاء کے ساتھ جو ان کے علماء تھے, جو ان کے مبلغین تھے, جو ان کے امور کی تبلیغ کرتے تھے,
جو قریہ قریہ گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر لوگوں کو حقوق اور عدل اور قسط بتاتے تھے، ان میں سے 112 یا 120 علماء کو ذبح کیا انہوں نے. یہ تو سلسلہ اہل حق کے ساتھ رہا ہے، سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے اس چیز کو آپ، یہ سلسلہ رہا ہے. تو ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن قرآن آپ کی تائید کر رہا ہے. آپ نے مرتے دم تک انصاف کی بات کرنی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی بات کرنی ہے، دہشت گردی پر آپ نے لعنت بھیجنا ہے، بربریت پر لعنت بھیجنا ہے، یزیدیت پر آپ نے لعنت بھیجنی ہے. یہ آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے جان بھی چلی جائے تو خدا کی بارگاہ میں آپ کو رتبہ یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کو جو آپ کو مارے گا خدا اسے دائمی جہنم میں ڈالے گا اور آپ کو دائمی جنتوں میں داخل کرے گا. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں. اب سنیے، فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور لوگوں میں سے جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے، حسین حق پر ہے، تم بکواس کرتے ہو ایسے اپنی طرف سے، تم نے کیا لگا رکھا ہے، انبیاء کی گنبد گرا رہے ہو، اولیاء کی گنبد گرا رہے ہو. کہنے کو گنبد ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے کہا اگر تیری نزدیک صحیح نہیں ہے تو پوری امت کے نزدیک صحیح ہے. بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا بخاری اٹھا کر دیکھ. اور میں بتاتا ہوں، بخاری کتاب الحج، بخاری کتاب الحج، سرکار خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے، خانہ کعبہ کا حضور نے طواف کیا، بخاری کتاب الحج، فرمایا عائشہ یہ تیری قوم نے کعبہ کیسا بنایا ہے، جا کر بخاری پڑھنا کتاب الحج میں، یہ کعبہ کیسا بنایا ہے. میری ماں کہنے لگی سیدہ عائشہ حضور کیا؟ فرمایا میری مرضی کا نہیں ہے. یہ کہہ رہا گنبد ہماری مرضی کا نہیں ہے. تو میں نے کہا اصول سنو، سرکار نے فرمایا میری مرضی کا کعبہ نہیں ہے. تو کہا حضور پھر آپ کی مرضی کا کیا ہے؟ فرمایا میری مرضی کا یہ ہے کہ تیری قوم والے تکبر والے ہیں، اس لیے دروازہ اونچا کیا ہے. یہ بخاری کے اندر ہے. تو کہا حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ دروازہ زمین کے ساتھ جڑے اور دو دروازے ہوں، ہر غریب اور امیر یہاں سے جائے وہاں سے نکلے. میں نے کہا بخاری کی حدیث پڑھاتے ہو نا تو کیا ترجمہ کرتے ہو، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، جب اس حدیث پر پہنچتے تو کیا کرتے ہو؟ اب سنیے آپ، سرکار نے فرمایا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ کعبے کی عمارت کو گراؤں اور پھر بناؤں، اور ایسا بناؤں کہ اس کے دو دروازے ہوں، اور دروازے اونچے نہ ہو، زمین سے جڑے ہوئے ہو اور ہمیشہ کھلے رہتے ہو، امیر بھی جائے غریب بھی جائے. تو سیدہ نے کہا حضور گرائیں پھر آپ، بنائیں اپنی مرضی سے. حضور فرمان میں نہیں گراؤں گا. کہا کیوں؟ کہا عادت بن جائے گی. حضور نے کیا کہا؟ عادت بن جائے گی. اس کے تحت اللہ معینی کو پڑھ کے دیکھیے آپ. اللہ معینی فرماتے ہیں کہ کسی چیز سے فتنے کا ڈر ہوتا ہو تو حضور نے فتنے کی بنا پر، یہ چیز جو آپ کے مزاج کے واقعی خلاف تھی، آپ نے اس کو ترک کیا. تو گنبدوں پر تو علماء کے دلائل موجود ہیں، اس کو تم گرا کر اور پوری امت میں فتنہ پھیلاتے ہو. توجہ سنیے، کیوں نہیں بول سکتے؟ نعرے کا جواب نہیں دے سکتے تو جاؤ ایسے تم.
نعرہ رسالت.
ابھی آپ دیکھیے حضرت زید بن دسنا کو جب ذبح کر رہے تھے ابو سفیان، کہنے لگے آخری خواہش، تو بھی سوچ رہا ہوگا زید کہ کہاں میں نے محمد رسول اللہ کا ساتھ دے دیا، اگر ان کا ساتھ نہ دیتا تو اپنے بچوں کے ساتھ عیش کر رہا ہوتا، تو بھی کہاں. زید بن دسنا نے ابو سفیان کو کہا کہ میرے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال، سن تو کہتا ہے کہ حضور میری جگہ پر. ابو سفیان کہتا تو سوچ رہا ہوگا زید کہ تیری جگہ پر چھری کے نیچے محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور تو اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا، تو بتا زید. زید اب دیکھ کتنا قریب آ کر اس نے حملہ کیا ہے، کیونکہ بیوی اور بچے کی محبت کتنی قریب ہوتی ہے. بندہ بیوی بچے کے لیے کروڑوں روپے دے دیتا اگر اس کے پاس ہو، اگر کچھ نہیں تو جان دے دیتا ہے. تو ابو سفیان نے بالکل قریب آ کر کہا، جب ان کو پکڑ لیا زید کو سرائے نجد میں اور جب ذبح کرنے لگے حضرت زید کو، تو رکا رک جاؤ، پہلے اس کے ایمان کو چھینو، ایمان کو چھینو. چھوڑی ہاتھ میں لے کر کہا گردن نیچے کا، زید تو بھی سوچ رہا ہوگا کہ محمد اس گردن تلوار کے نیچے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، خنجر کے نیچے ہوتے، اور میری بیوی بچے مجھے یاد کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوتا، ان سے پیار کر رہا ہوتا. حضرت زید نے کہا ذرا گردن اٹھانے کا موقع دے مجھے، کیونکہ نیچے رہ کر جواب نہیں دوں گا، کیونکہ ایمان کی بات ہے، جلات کو کہا چھوڑ دے. چہرہ اٹھا کر دیکھا، ابو سفیان سے کہا تو کہتا ہے کہ میں سرکار اس چھری کے نیچے ہوتے، اس تلوار کے نیچے ہوتے،
ان کی گردن پر یہ معاملہ ہوتا اور میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا تو سن ابو سفیان، میں اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو مجھے کانٹا چھپنا گوارا نہیں ہے، چھ جائے کہ ان کی گردن پر خنجر چلے. اس وقت ابو سفیان نے کہا میں نے بڑے بڑے وفادار دیکھے، محمد کا کلمہ پڑھنے والے جیسے لوگ میں نے نہیں دیکھے. بولیے سبحان اللہ. اب سنیے امام حسین کا مرتبہ، ان کی شہادت ایسی شہادت، کئی لوگ دنیا میں آئے اور گئے، بے دردی سے لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن جتنا جلال اللہ نے امام حسین کی شہادت پر فرمایا، یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، توجہ رکھیے آپ، اہل سنت کا ماخذ ہے. قرآن سورہ آل عمران میں کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا بغیر حق، نا حق قتل کیا، اور انہوں نے انصاف والوں کو قتل کیا جو درس دیتے تھے حق کا، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان قاتلوں کو ہم دائمی دردناک عذاب کی طرف پھیریں گے. دائمی بولیے دردناک عذاب کی طرف پھیریں گے. اب آئیے ابن تیمیہ کا شاگرد امام زہبی اپنی کتاب سیرہ علوم النبلاء میں، ان کا چہیتا شاگرد مزی تہذیب الکمال میں، امام حاکم مستدرک میں، جملہ سننا کیا ہے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آئیے امام حسین کے قتل پر کیا عذاب ہے. امام جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ان پر کیا عذاب ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے حضرت سعید بن جبیر، یہ بھی بہت بڑے اہل بیت کے عاشق، ان کا مرتبہ بتاتا ہوں بھی میں آپ کو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اور ہمارے اہل سنت کے اماموں میں سے ہیں. سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف وحی خفی اتاری. اللہ نے حضور کی طرف، کیونکہ جب حضور کو یہ بتا دیا گیا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، اب آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں باغی باغی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، میں نے کہا ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کرتے ہو، جب حضور نے ان کی بچپن میں کہہ دیا تھا یہ شہید ہوگا تو کیسا تمہارا معیار ہے؟ سرکار نے تو ان کی زندگی میں ان کو اہل حق کہا تھا، شہید کہا تھا، امت مارے گی یہ کہا تھا، مظلوم ہوگا. سرکار روئے تھے، گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ابراہیم اپنا بیٹا ہے، ایک طرف حسین ہے، اور رونے لگے. سیدہ آپ کے ساتھ جو آپ کی خادمہ تھی ام ایمن، انہوں نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا جبریل آئے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں دونوں میں سے ایک کو دے دو. سرکار نے کہا حسین میرا بہت پیارا ہے، میں اپنا بیٹا تو دے دوں گا، حسین کو نہیں دوں گا، حسین کو نہیں دوں گا رضی اللہ عنہ، حسین کو. اور سرکار نے فرمایا تھا میری اولاد علی کے پشتوں میں ڈال دی گئی ہے، میری اولاد علی کے پشت میں ہے، حاکم نے لکھا ہے اب میری اولاد کا سلسلہ علی سے چلے گا. اس لیے حضرت حسین کو ابن رسول کہا جاتا ہے، ابن کا ایک معنی قریب کے بھی ہے، انتہائی لاڈلا، انتہائی لاڈلا. اور دوسرا اس معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری نسل کو شروع فرمایا ہے علی کی پشت سے. بولیے اب آپ سنیے، سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، آگے میں ذکر کرتا ہوں اس کو. اور اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت اتنی اعلیٰ تھی کہ جبریل گئے اور کربلا کی مٹی لائے ہیں، یہ مستدرک میں موجود ہے، کربلا کی بولیے مٹی لائے ہیں. سرکار کو مٹی لا کر دی، سرکار نے سونگا اس کو، سرکار نے اس کو سونگا، اور سونگنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خاک سید ام سلمہ کو دے دی. ام سلمہ نے اس خاک کو باندھ دیا. میں نے کہا یہ ایسے تو کئی لوگ شہید ہوئے تھے، کس کی مٹی آئی تھی ذرا حدیث بتا میرے کو. نہیں سمجھے آپ، کتنے لوگ رائے حق میں شہید ہوئے، کسی کی مٹی حضور کو پیش کی گئی ہے؟ میرے مطالعے میں نہیں ہے، تو حدیث دکھائیے، لیکن میرے مطالعے میں ہے کہ حسین کی خاک آئی ہے، کربلا کی مٹی لائی گئی. اس کا مطلب احترام، تعظیم، اس کا مطلب اہمیت، اس کا مطلب ان کی صداقت، اس کا مطلب ظلم ہو رہا ہے اس اہمیت کے لیے. جبریل، جبریل کا کام تو وہی لانا ہے، آج تو کربلا کی مٹی بھی لا رہا ہے. حضور کو لا کر دی گئی. سرکار نے یہ نہیں کہا یہ مٹی ہے تو کیا ہوا، مٹی سے کیا ہوتا ہے، حسین شہید ہوا تو کیا ہوا، بدر میں میرے صحابہ نہیں ہوئے، احد میں میرے صحابہ نہیں ہوئے. بلکہ حضور نے اس کو سونگا، سونگنے کے بعد پھینکا نہیں، ام سلمہ کو کہا یہ پھینکنے کی چیز نہیں، رکھو اس کو. بولو کیا کہا، کیا کہا، رکھو. تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اس احترام اور اجلال کو ذکر کرتی ہے. امام حاکم اس مسئلے کو لکھتے ہیں، میرے سامنے ان کا متن موجود ہے اس وقت. زہبی نے اس بات کو تذکرۃ الحفاظ میں لکھا، تذکرۃ الحفاظ، علامہ زہبی نے کئی کتابیں لکھی، میزان الاعتدال لکھی ہے، تہذیب الکمال لکھی ہے، لیکن تذکرۃ الحفاظ وہ کتاب لکھی جس میں حفاظ محدثین کو جمع کیا ہے، اس میں آپ نے اس حوالے کو نقل کیا، اور خاص طور پر اس اور اس سے موافقت جو ہے وہ زہبی نے کی مستدرک کے اندر بھی، مستدرک میں جب روایت آئی تو زہبی نے اس کی توثیق کی۔ روایت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ نے وحی فرمائی سرکار کے قلب منیر پر کہ انی حبیب انی قتلت، فرمایا کہ خاص طور پر جو وحی آئی تو فرمایا کہ محبوب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، انی قلت بیحیی بن زکریہ 70,000، کہ اے محبوب ہم آپ پر وحی کرتے ہیں ہمارے چہیتے یحییٰ کو جو زکریہ کے بیٹے ہیں نبی، ان کو جس نے قتل کیا تو ان پر ہم نے اس کے بدلے میں ہم نے 70,000 کا عوض لیا پھر لوگوں سے۔ ایک زکریہ کو قتل کیا تو 70,000 مارے گئے پھر اس کے صدمے میں، یعنی اللہ کے جلال آیا اور 70,000 لوگ اس راستے میں لگ گئے اور رایا گئے۔ فرمایا ہم نے ایک یحییٰ کے خون کا بدلہ 70,000 سے لیا، یحییٰ علیہ السلام کے خون کا بدلہ 70,000 سے لیا۔ آگے فرمایا اللہ کہتا ہے وَإِنِّي قَاتِلٌ، یا اے محبوب میں ان کو قتل کروں گا، کن کو قتل کروں گا؟ فرمایا وَإِنِّي قَاتِلٌ بِابْنِ بِنْتِكِ 70,000 وَ 70,000، محبوب جس نے تیرے حسین کو قتل کیا میں خدا قتل کروں گا، 70 نہیں 70 پر 70 کو ماروں گا۔ 70 پر یحییٰ کے لیے تو 70 کو مارا تھا، یحییٰ کو جنہوں نے قتل کیا ان کے قتل پر تو میں نے 70,000 کو مارا تھا، اور حسین کو جو قتل کرے گا تو میں اس کے دگنے لوگوں کو ماروں گا۔ توجہ ہے آپ کی کہ قتل حسین سے یہ اللہ رب العالمین کے کتنے بیڑی ناراضگی ہے؟ تم سمجھتے ہو یہ کوئی حادثہ ہے؟ یہ یوں ہی سفر میں گزر گیا، لوگ تو مرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں لوگ تو مرتے رہتے ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا پڑھتا نہ ان کتابوں کو، پڑھتا نہ ان کتابوں کو، نبیوں کو قتل کیا گیا تو 70,000، اللہ نے فرمایا انی قاتل لابن بنتکی، بنت ابن، فرمایا کہ انی قاتل بابنی ابنتی کا، آپ کی بیٹی کو جو، آپ کی بیٹی کے بیٹے کو جو مارے گا، حسین کو جو مارے گا، 70,000 و 70,000، 70 ایک ماروں گا 70,000 پھر ماروں گا۔ اور آپ دیکھیں یزید کی نسل گئی، یزید کی نسل بولی ہے، اور آپ سنیے، حضرت عبداللہ بن سلام یہودی علماء میں سے تھے، سرکار پر ایمان لائے، صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں، خود ان کا قول موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب کسی خلیفے کو قتل کیا گیا تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے پیارے محبوب پر وحی فرمائی کہ جب کسی خلیفے اور تیرے نائب کو مارا جائے گا تو میں 40,000 کو پھر اس میں قتل کرواؤں گا۔ کتنے؟ اب ایک طرف 70 کی روایت ہے، ایک طرف 40 کی روایت ہے، اور امام حسین کے لیے کتنی ہے؟ 140,000 کی۔ کتنے؟ یعنی دگنا 70,000، دگنا 70,000، یعنی 140,000 لوگ ایک حسین کے قتل کے وجہ سے مارے جائیں گے۔ تو یہ شہادت عام ہے؟ یہ کوئی خوشی کی بات تھی؟ یہ حادثہ تھا؟ تو رب کو ایسا جلال آیا جو اہل سنت کی کتابوں کے اندر درج موجود ہے۔ اس پر غم نہ کرنا، اس کو ہلکا لینا، اس کو کہنا کہ یہ سانحہ تھا، بس ہو گیا، مڑ بھیڑ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب کے سینے پر یہ آیت اتاری، بولیے سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس بات کو لکھا ہے، جب حضرت حسین کو شہید کیا نا شمر نے، لعین نے، بولو لعین، بولو لعین، ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ لعنت کرنا تو ہمارا اشعار نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ ہدایت سے ہٹ کر بھی تو اور علماء کو پڑھ لیں۔ میں نے کہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے مفسر بھی ہیں اور ایک اچھے خاصے بڑے مضبوط مفتی بھی ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ یزید پر لعنت کرنا یہ مزاج تو نہیں لیکن تقاضا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ضرور ہے۔ سمجھا؟ فرمایا تقاضا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے جلال قدر شاگرد نہیں ہیں بلکہ ان کے دست راست ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی بتی صاحب تفسیر مظہری شریف، اپنی کتاب مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ لعنت کی بات اور ہے لیکن تقاضا جو محبت کا ہے اس میں کر دینی چاہیے، تقاضا محبت کا اس میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بھی آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں، اب آپ غور کیجئے، جب امام حسین کو شمر لعین نے، بولو شمر لعین، آواز آخر تک آنی چاہیے، ہاں، وہ بالاجماع قطعی طور پر لعین ہے، اس کی لعنت میں کوئی اختلاف نہیں اہل سنت میں، ابن زیاد کی لعنت میں، شمر کی لعنت میں، ابن سعد کی لعنت میں، کوئی اختلاف نہیں ہمارے،
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یزید کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، امام احمد اس پر لعنت بھیجتے ہیں، امام وہ دیکھو امام ابو حنیفہ نے جو یزید پر کبھی لعنت ہی نہیں بھیجی، تو میں نے کہا کیا اس کو مسلمان لکھا ہے؟ کہا نہیں، تو میں نے کہا دونوں بات کرنا، امام اس کیا ہو تو لکھا حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں یزید کو کافر نہیں کہتا، میں نے کہا تو کیا کہا مسلمان کہتا ہے؟ نہیں، امام صاحب نے کہا مسلمان بھی نہیں کہتا، میں نے کہا پوری عبارت پڑھ پوری، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بندہ انتقال کر جائے نا اس کے لیے چند جملے بولے جاتے ہیں، جیسے رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ بخشے، یہ جملے ہوتے ہیں نا، یزید کے لیے آج تک اہل سنت کے کسی امام نے رحمت اللہ علیہ کا جملہ نہیں لکھا، میں چیلنج کرتا ہوں، علامہ عینی ہمارے کتنے ذمہ دار عالم ہیں، شارح بخاری، امام ابو حنیفہ کتنے ذمہ دار آدمی ہیں، لکھتے کیا حضرت امام، یزید بن معاویہ علیہ ما یستحقو، کیا جملہ لکھتے ہیں؟ علیہ ما یستحقو، یہ نہیں لکھتے رحمہ اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ علیہ ما یستحقو، یہ آپ نے کبھی اصطلاح نہیں سنا، آپ نے کبھی جو مر جائے اس کے لیے تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، علیہ ما یستحقو کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ جس کا وہ مستحق تھا وہیں پہنچا، یہ لعنت سے کنایا ہے، یہ لعنت سے کنایا ہے، نہیں سمجھے آپ، یہ لعنت ہی کا ایک انداز ہے، یہ لعنت ہی کا، رحمت یزید پر کسی نے نہیں کی، سن رہے آپ، بلکہ اماموں نے کہا علیہ ما یستحقو، یزید بن معاویہ وہی پہنچا جہاں کا وہ مستحق تھا، کہاں کا پہنچا گا جہاں کا مستحق تھا، رحمت کے جملے نہیں لکھے، بولو سبحان اللہ، اس پر بھی بات کرو نا ہمارے ساتھ، یہ تو علامہ، یہ تو اہل سنت کے نزدیک علیہ لعنت اللہ میں اختلاف ہے، لیکن علیہ ما استحقو میں کوئی اختلاف نہیں، علیہ ما استحقو میں بولو کوئی اختلاف ہو، بولو کوئی اختلاف ہو، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پہ قربان جاؤں، حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوے کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں فتاوہ جو آپ کا فتاوہ ہے ملفوظ نہیں، کیا ہے بولیے، فتاوہ ہے، حضرت شاہ صاحب کے فرزند اکبر اور اہل سنت کی چوٹی کی شخصیت، مضبوط شخصیت، اور ہمارے امام، ہمارے بولیے شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ اہل مروان کے مسئلے پر آپ لکھتے ہیں، کس کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت فرائض ایمان میں سے ہے، اور مروان بن حکم علیہ لعنت اللہ، یہ فتاوی موجود ہے ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مروان بن حکم علیہ لعنت اللہ وہ اہل بیت کا بے ادب تھا، تو یزید کون سا عاشق تھا؟ تو پھر بولو یزید پر بھی لعنت ہو، مجھے کہا آپ نہ بھیجیں، میں نے کہا شاہ صاحب نے اجازت دے دی ہے، اور اللہ مائلی نے بھی اجازت دے دی ہے، اور یہ شبرہ نہیں، اس محبت میں بات کرنا ہے کہ دوستی ہوگی تو حسین کے لیے، دشمنی ہوگی تو حسین کے لیے، بولی دوستی ہوگی تو حسین کے لیے اور دشمنی ہوگی، اب حضرت حسین کو جب شمر ملعون نے علیہ عزب اللہ یہ سمجھانا ہے، ورنہ یہ الفاظ زبان پر نہیں چڑھتے، جب آپ کے سر مقدس کی توہین کی اور آپ کی گردن مبارکہ پر جب اس نے وار کیا، تو سر مقدس کو اتنی بے دردی اور اتنی بے ادبی سے اٹھایا اور اتنی جو زور سے جھاڑا، یعنی جس کو جھاڑنا کہتے ہیں، علیہ عزب اللہ کہ خون کے قطرے جو ہے نا وہ چاروں طرف بکھر گئے، اور آپ کا سر مقدس پھر آپ کے سینے پر رکھا اس نے، تو وہ جو ایک درخت ہے جس ساتھ میں جو تھا، یہ سارے علماء نے لکھا ہے، وہ طرفہ نامی درخت ہے، تو اہل محبت نے ایسا کیا کہ وہ، اب ان کو ایک محبت تھی، اور وہ زمانہ سلنڈر گیسوں کا تو تھا نہیں، لکڑیاں جلتی تھی، تو عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ بھائی کھانا بنائیں گے بھوکے رہ جائیں گے، لیکن طرفہ کا درخت نہیں لائیں گے، کیونکہ امام حسین کا خون اس پر لگا تھا، امام حسین کا، اب بھائی اب تو جو درخت ہے وہ یہ درخت تو نہیں، انہوں نے کہا نہیں، بھلے اس کے نسل کا ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں، لیکن ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا جو عین درخت تھا جس پر واقعی میں لگا تھا اس کو جلایا جا سکتا، کہا حرج کیا جلا دے، اس نے کیا کہا جلا دے، ہمارے انہوں نے پوچھا کہ اس رویے سے اہل بیت کی محبت آگے بڑھے گی یا نفرت آگے بڑھے گی؟ یہ بتا دے. یعنی تو یہ کہتا ہے کہ نہیں سمجھے آپ مسئلہ؟ مسئلہ سمجھ رہے؟ جس درخت کے اوپر اور جس درخت کی شاخوں پر جس کے تنے پر امام حسین کا خون لگا تو اس سے پوچھا گیا منہاج السنہ میں وہ لکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ عین ہے وہ درخت, اس کی نسلیں نہیں. عاشق تو اس کی نسلوں کو نہیں جلاتے, نہیں سمجھے آپ؟ عشق ہے بس, نہیں جلاتے. لیکن اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جناب عین نفس ہے, اس درخت کو جلا دو, کوئی حرج نہیں ہے, کھانا بنایا جا سکتا ہے, جلایا جا سکتا ہے, کوئی کس میں حرج کی کیا بات ہے؟ ہمارے علماء نے کہا حرج اور غیر حرج کی بات نہیں, تو بول کیا رہا ہے اس پر ذرا غور کر. ہم تیرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جس درخت کے تنے پر حسین کا خون لگا ہے, کیا حسین کے خون کی حرمت اور عزت کی خاطر اس درخت کو جلائیں نہ؟ یہ ہے کہ کیسے جلائیں؟ اس نے کہا مسئلہ نہیں, جلا دے. علماء نے دوسرا سوال کیا اس سے کہ یہ جو مزاج آپ امت کو دے رہے ہو, اس سے اہل بیت کی محبت پنپے گی, بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ یہ پہلے بتایا. بڑھے گی. اس نے کہا اس کا کوئی مطلب نہیں. ہم نے کہا رسول اللہ نے تو ایسی ایسی اداؤں کا احترام کروایا جس سے محبت بڑھے. کہا کیسے؟ میں نے کہا کربلا کی مٹی کو حضور نے بچانے کا حکم دیا. توجہ ہے؟ اس کا جواب لائے. یعنی حضور نے یہ مزاج دیا کہ حسین کی قدر تم نے کرنی ہے. وہ مٹیوں میں شرما, یہ نہیں کہ باہر پھینک دو, جبری لائے تھے بس دیکھ لیے میں نے پھینک دو, نہیں, اس مٹی کو بچا کر حضور نے فکر دی ہے, ایک مزاج دی ہے کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو, میرے اہل بیت سے بولیے. اس سے علماء نے پوچھا, نہیں سمجھے آپ, سمجھ رہے ہیں تو رسپانس دیں مجھے آپ. اس سے پوچھا یہ جو تو کہہ رہا ہے, یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ اس درخت کو جلا دینا چاہیے, تو اس پر تو چپ نہیں رہ سکتا, اس پر تو چپ نہیں رہ سکتا. بولی سبحان اللہ. تو پوچھا گیا کہ جناب تو یہ کہتا ہے اس درخت کو جلا دو, جلایا جا سکتا ہے اس درخت کو, جلایا جا سکتا ہے اس درخت کو, تو اگر کوئی یہاں پر ہی کہے کیا یہ درخت زیادہ معتبر تھا یا بیت رضوان کا درخت زیادہ معتبر تھا, اس کو تو حضرت عمر نے کٹوا. سوال ہو سکتا ہے, یہ اچانک بھی میرے ذہن میں آیا کہ حضرت عمر نے بیت رضوان والا جو کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے حضور نے بیعت کی تھی, وہ حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا, تو کہا جب اس کو کٹوا دیا جا سکتا ہے تو ابن تیمیہ کی بات کے کیا برا رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو یہ مٹی والی بات تو تمہاری گردن پر رہے گی, اس کی طرف میں بھی آتا ہوں اور پورا موضوع کرتا ہوں, لیکن میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جو بیت رضوان کا درخت کٹوایا, وہ درخت وہ تھا ہی نہیں, وہ درخت وہ نہیں تھا, بلکہ وہ درخت حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں اس میں اشتباہ ہو گیا, وہ کھو گیا ہم سے, وہ درخت ہم سے کھو گیا. اور اعلی حضرت نے خود لکھا ہے کہ ایک قبر ایسی ہو کہ آپ کو پتا نہیں ہو کہ یہ کس کی ہے, تو آپ وہاں فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. یہ جو ہائی وے پر خود بخود قبریں بن جاتی ہیں نا, پھر گنبد بھی بن جاتا ہے, یہ جو لوگ جگہ گھیرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایسوں پر فاتحہ نہیں ہوگا, فاتحہ اس قبر پر ہوگا جس کی تاریخ ہوگی. یار نے لکھا جس کی تاریخ ہوگی, جس کی سند ہوگی کہ جناب یہ فلاں ولی کا مزار ہے, یہ تھے یہ تھے یہ تھے, ان کی تعریف ہوگی. اس لیے کہ تبرک گمنام چیز نہیں بنتی, سند والی بنتی ہے. حضرت عمر نے اس درخت کو اٹھایا جس کی سند نہیں تھی, لوگ اس کو برکت والا سمجھ رہے تھے, برکت والے کو نہیں کٹوایا. اور حضرت عمر تو اتنے ہیں برکت میں کہ سرکار طواف کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کے پاؤں کا جو نشان والا پتھر ہے نا, وہ کعبے کا وہ سل پٹا کہتے کیا کہتے ہیں, مسالے پیستے ہیں, اس طرح کے پتھر کے شیپ میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے دیکھ کر کہا حضور یہ وہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ کیا کرنا ہے عمر؟ کہا حضور کو بیچ میں لاؤ نا, نماز پڑھیں پھر ہم. تو حضرت عمر تو تبرکات کو رائج کرنے والے ہیں, آثار کو عام کرنے والے ہیں, مٹانے والے. تو یہ سوال بن سکتا تھا, میں نے جواب دیا. ابن تیمیہ نے کہتا ہے کہ جناب وہ درخت کو جلا دیا جائے, کھا لیا جائے, ختم کر لیا. میں نے کہا یہ جو تو بڑھ بڑھ کے بپکیا مار رہا ہے, اس سے کون سا مزاج تو آگے ڈیلیور کر رہا ہے؟ اس سے عزت رسول کے حرمت کے تقاضے بڑھیں گے یا جناب جو ہے عزت کی باتیں آگے بڑھیں گی, یہ کیا بڑھیں گی؟ صحابہ کا تو مزاج یہ تھا. توجہ رکھیے یہاں پر, میں موضوع کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. حضور نے ہر اس نسبت کو آگے بڑھایا جس سے محبت فروغ پائے, اور اس کی اجازت کبھی نہیں دی جس سے فتنہ فروغ پائے. تم کہتے ہو درخت جلا دو جس پر حسین کا خون لگا ہے, میں کہتا ہوں سرکار کے صحابی حضرت اسلم بن شریک جو حضور کی ڈولی باندھتے ہیں اونٹنی کے اوپر, ایک رات ان کو غسل واجب ہو گیا, پانی نہیں ملا, ان کو پتا تھا پانی تاخیر سے ملے گا, اور حضور اپنے ٹائم پر روانہ ہوں گے. دوست کو کہنے لگے یار اگر میں ٹائم پر نہ پہنچ سکا نا تو حضور کی ڈولی باندھ لینا, جو کجاوا ہے وہ باندھ لینا. اب اس دوست نے باندھ لیا, ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی. جب باندھ لیا تو سرکار نے بیٹھنے کے ساتھ کہا کہ آج کجاوا اسلحہ نے نہیں باندھا ہے, اس لیے کہ اس کی سیٹنگ آؤٹ ہے, اس کی جو ہے سیٹنگ آؤٹ ہے. جس طرح روزانہ بنتا ہے اس طرح بنا نہیں ہے, توجہ آپ کی, جس طرح روزانہ بنتا ہے. کہہ لگے حضور وہ پیچھے رہ گیا ہے. وہ دوڑتے ہوئے آدھے سفر میں آگے آئے, سرکار نے فرمایا اسلحہ کہاں چلا گیا تھا؟ کہا حضور غسل واجب ہو گیا تھا تو میں غسل کے لیے چلا گیا. تو کہا جلدی کیوں نہیں آیا آپ, کجاوا کیوں نہیں رکھا؟ یا رسول اللہ ناپاک تھا, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ آپ کی کرسی کو ناپاکی میں ہاتھ لگا لوں. ارے بھائی جب ناپاک ہو اور نماز کا ٹائم جا رہا تو تیمم کر سکتے ہیں, تو یہاں ناپاک ہو تو کجاوا جا رہا ہے تو تیمم کر کے کجاوا رکھتے, ٹائم پر ہوتا. لیکن کہا کہ نہیں, اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے, سمجھ رہے. حالانکہ وہ نائب ہے, اس سے بھی پاکی ہو جاتی ہے, لیکن ایک مزاج ہے صحابہ کا. اب مجھے بتائیے حضرت اسلحہ کو حضور نے ڈانٹا نہیں, یہ کہاں سے تو نے مسئلہ نکال لیا اسلحہ کہ اگر تجھے غسل واجب ہے تو تو میری کرسی کو ہاتھ نہیں لگاتا؟ وہ تو میں نے قرآن کے بارے میں کہا تھا, اپنی کرسی کے بارے میں تو نہیں کہا تھا. سبحان اللہ, لا یمسہ الا المطہرون, یہ حکم تو قرآن کے بارے میں, میری کرسی کے بارے میں تو نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور عشق میں آپ کی کرسی کے بارے میں ہوئی ہے. سمجھے آپ, عشق میں وہ آپ کی کرسی کے بارے. سرکار نے منع نہیں کیا تو مجھے بتاؤ کیوں نہیں منع کیا؟ اس ادا سے محبت آگے بڑھی. اس ادا سے کیا ہوا بولیے؟ محبت آگے بڑھی. اس ادا سے کیا ہوا؟ تعظیم آگے بڑھی. تو آپ ذرا توجہ فرمائیے, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات کی جلالت اور آپ کی حرمت اور آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت اللہ رب العالمین جل وعلا نے اتنی بزرگ کو برتر بنائی ہے کہ حضرت وہ خون, حضرت حسین کے خون کی حرمت کتنی دیکھی آپ, عزت کتنی ہے اس کی, بولے سبحان اللہ, اس خون کی عزت کتنی ہے. میں نے کہا وہ درخت میں کچھ بھی نہیں تھا, وہ خون حسین لگا تو وہ عزت کے لائق ہوا. کہنے خون کا ادب کہاں سے ہوتا ہے, خون کی عزت کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا تو نے کچھ نہیں پڑھا, تو تعصب میں بھٹکتا رہا, کیا پڑھا؟ لے میں پڑھتا ہوں امام احمد کو کی مسند, مسند امام احمد کی مسند ہے اور مسند حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, مجموعہ زوائد اٹھائیے. اور جو حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, طبرانی کے اندر بھی ہے اور زہبی کی سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی ہے, شانات ہم نے لگائے آج اس میں. اور اس کے روایت کے بارے میں امام حسمی کہتے ہیں رجال صحیح, جتنے راوی وہ سارے کیا ہیں بولیے, تم تھک تو نہیں گئے؟ واہ لو, ہمیں تو بعد میں بھی تقریر کرنی ہے, شام میں بھی تقریر کرنی ہے, ہمیشہ تقریر کرنی ہے. تم سننے والے تھک جاؤ گے تو پھر کیسے بولیں گے ہم؟ بولو سبحان اللہ, توجہ رکھو ادھر اور توجہ سے غور سے سنو اس بات کو. وہ درخت جس کے بارے میں ہم چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں, تو وہ حرمت ہے اس پر حسین کے خون کے لگنے کی. اور یہ سارا موضوع اس حوالے سے میرا بن رہا ہے کہ یہ عام شہادت نہیں ہے, اس کو حادثہ نہیں کہا جا سکتا, اس کو کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں نے کہا جب اسلام زندہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ کی صحیح کے بعد, حضرت ابراہیم کی صحیح کے بعد, اور تنہا وہ شخص جو پورے سواد اعظم کا ذمہ دار ہے اس کے بعد, تو یہ 72 تن ہے. تعداد کو نہیں دیکھ, نظریہ دیکھ, فلسفہ دیکھ, معاملہ دیکھ, سمجھ رہے آپ, معاملہ دیکھ. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے اگر یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی تو حضرت حور ادھر آئے کیوں؟ حضرت حور آئے کیوں جب یہ خواہ بخواہ کا حادثہ تھا؟ حضرت حور اینڈ میں آئے کیوں؟ کیا حضرت حور کے بارے میں ابن کثیر نے نہیں لکھا, مورخین نے نہیں لکھا؟ بولتے اسی تو یہ تو ایک عام سا واقعہ تھا. میں نے کہا پتر عام سا واقعہ تیری فکر اس کو بنا رہی ہے, تیرے عقیدے ٹھیک ہو تو ایک عام سی بات بھی پورا انقلاب پیدا کر سکتی ہے. یہ تو خاص بات تھی, بولیے تو. اور میں نے ابھی مسجد میں پوری تقریر کی, اس کو میں نہیں دوہراتا کہ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کا جو مقابلہ کیا, اور میں نے صحیح حوالے بخاری سے پڑھے وہاں پر. عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں, حضرت عمر کے, حضرت ابوبکر کے نواسے ہیں, بولیے سبحان اللہ, حضرت ابوبکر کے نواسے ہیں, حضرت ابوبکر کے سرکار کے زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں وہ، اور ان کی دادی جو ہے وہ سرکار کی پھوپھی سیدہ صفیہ ہیں، اور رشتے میں ان کے دادا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ لگتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کو جب پتا چلا کہ کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے مکہ حرم خدا کے اندر بیت علی یزید کے خلاف پورا مکہ مرید ہوا آپ کے ہاتھ پر، بولو سبحان اللہ. آپ نے مدینے میں جا کر بیعت لی، اور یزید نے پھر ایک بہت بڑا لشکر مدینے بھیجا، اور مدینے کے اندر اس نے لوگ جانے تیار نہیں تھے نا، بھلے یزید کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا بھائی رسول کے شہر میں جا کے ماریں گے کیسا لوگوں کو، اس نے لالچ دی، کہا جاؤ جتنا مال آئے رکھ لینا، چھٹی تمہیں، جس کے گھر میں گھس جاؤ، جس کی عزت پامال کرو، جس پاک باز خاتون کی عزت پامال کرو، چاہے تم جو بھی لو تمہیں اجازت ہے. تو ان کو بھڑکایا، لالچ دی، انہوں نے کہا جی مجیر بہت ہے پیسہ ملے گا. 10,000 کی فوج مدینے میں گھسی اور کئی 100 پاک باز خواتین کی عزت دری کی گئی، عصمت دری کی گئی. کئی خواتین نے جس طرح سکھوں نے آزادی کے وقت یہ کیا تھا، کئی پاک باز خواتین نے کنویں میں چھلانگ مار کر جان دی. سرکار کا وہ ریاض الجنہ جو جنت کا باغ ہے، اس میں یزید کے گھوڑے آئے، گھوڑوں نے وہاں گوبر پیشاب کیا. سعید بن جبیر بھاگ کر حضور کی قبر میں داخل ہوئے، حجرے میں، اور سنن دارمی میں امام دارمی جس کو ابن تیمیہ امام بخاری کے مقابلے پر لکھتا ہے، وہ فرماتے ہیں 3 دن تک میں اندھیرے میں رہا، پتا نہیں چلتا تھا باہر اجالا ہے کہ نہیں، لیکن سرکار کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، قیامت کی بھی آواز آتی. یہ تاریخ کی بات نہیں، حدیث شریف کی باتیں. سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب اہل سنت کے امام ہیں، حرم شریف کے شیخ الحدیث تھے یہ. توجہ رکھیے اس بات کے اوپر میرے دوستو، خاص طور پر حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کی شان و عظمت و جلالت کو آپ دیکھیے، اس خون کی تصدیق کو آپ دیکھیے، اس کی حرمت کو آپ دیکھیے. وہ درخت خود حرمت والا نہیں، اس پر خون لگا ہے حسین کا. کہتے خون ناپاک ہوتا ہے، میں نے کہا نسبت اس کو عزت والا بناتی ہے، نسبت اسے حرمت والا بناتی ہے. اب آپ دیکھیے مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام زہبی نے بھی نقل کیا، امام حاکم نے بھی نقل کیا، اور روایت بالکل صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا، دوپہر کے وقت. یہ عبداللہ بن زبیر والا واقعہ یاد رکھیے گا جس کو میں نے روکا ہے. حضرت جس وقت امام حسین کربلا پہنچے نا، تو ٹھیک وہ عصر کے بعد کے قریب کا وقت، جمعہ کا دن، اور 10 محرم الحرام جس میں شمر لائن میں آپ کو گھیرا، اور آپ کے جسم مبارک کو جگہ جگہ سے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اور جب آپ ذوالفقار چلاتے تو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے، لیکن ان دھوکے بازوں نے چاروں طرف سے گھیر کر تیر اندازی کی، اور کچھ تیر آپ کے گردن مبارک میں لگے، کچھ سینے مبارکہ میں لگے، کچھ پشت انور میں لگے. علماء لکھتے ہیں 100 سے زیادہ قسم پر تھے، کچھ آپ کے سر مبارک کن پٹی کے قریب آ کر لگے ہیں، اور جس سے امام جو ہے وہ، یعنی ایک تیر اتنی تیزی کے ساتھ آپ کی گردن کے قریب لگا کہ جس سے آپ پر غشی تاری ہوئی. اور یہ لفظ ظاہر کہہ رہا ہوں، لفظ ظاہر کہہ رہا ہوں، لفظ ظاہر کہتا ہوں، ٹھیک ہے. امام کا نام سن کر تو غشی والا زندہ ہو جائے، بولو سبحان اللہ. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ شیوں کی طرح تبر رہا ہے، میں نے کہا نہیں، اس پیچھے دلیل ہے، بولو نا سبحان اللہ، دلیل ہے. اٹھائیے زہابی کی کتاب، اور یہ جو روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ آل محمد کا نام اگر پاگل پر پڑو تو پاگل کو صحت ملے گی، ابن ماجہ کے مقدمے میں، کہ آل محمد کا نام اگر پاگل پر پڑو لبرا، خدا اسے شفا دے گا. اہل سنت کی تاریخ میں موجود ہے کہ محدث وہ کہتے ہیں کہ میں گیا مصر کے قریب، تو میں نے دیکھا ایک بچے کے اوپر مرغی آئی ہوئی تھی، مرغی کے دورے آئے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں یہ روایت مجھے یاد تھی کہ آل محمد کا نام اگر پڑھ کے دم کرو تو شفا ہوتی ہے، تو کہنے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی نقی، حسن عسکری، کہتے میں نے پھونکا، اس کی مرغی ختم ہو گئی. تو یہ لفظ میں نے ظاہر کہا ہے، ورنہ یہ نام وہ ہے کہ غشی والے پر پڑھو تو اس کو ہوش آ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ. اور علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کے بزرگوں کی، غار والوں جو تھے، جو غار کے اصحاب تھے اصحاب کہف، تو نام اصحاب کہف میں برکتیں ہیں، تو آل محمد کے نام میں کتنی برکتیں ہیں، بولیے سبحان اللہ. تو وہ خون کی حرمت دیکھیے. تم تھک گئے یار، میرے پاس اتنے دلائل ابھی ہے اس کتے کے جواب میں کہ فجر ہو جائے گی. ہاں یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہلِ بیت.
سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس وقت جب امام حسین لڑ رہے ہوں گے،
کہتے ہیں کہ میں اس وقت سو رہا تھا، نیند میں میں نے دیکھا سرکار تشریف فرما ہے، اور میں نے حوالہ پڑھ دیا، امام احمد نے مسند عبداللہ ابن عباس میں اس کو نقل کیا، علامہ ہاشمی نے انہی ابحاث کے اندر نقل کیا، فرمایا رجال صحیح، اور یہی بات سیرہ علام النبلاء کے اندر ترجمہ حسین کے اندر بھی موجود ہے.
سنیے آپ، روایت یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت خواب دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے اور داڑھی مبارک پر خاک ہے، سر مبارک کی زلفیں آپ کی بکھری ہوئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، سرکار کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی لال لال چیزیں زمین سے اٹھا کر اس شیشی میں جمع. کہتے میں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمائے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے.
بولی سبحان اللہ. یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، مسلم امام احمد، امام حاکم کے مستدرک، سیر عالم النبلاء، مجموعہ زوائد، طبرانی موجب الکبیر، یہ اہل سنت کی کتاب ہے. میں نے دیکھا کہ حضور زمین سے لال لال کوئی چیزیں اٹھا کر وہ جمع کر رہے ہیں، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ یہ آپ شیشی میں ڈال رہے ہیں. فرما حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے. میں نے کہا خون کی کوئی قدر نہیں تھی تو گنبد خضرا کا مکی گنبد خضرا سے کربلا کیوں تشریف لے گیا؟
زور سے کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ہاں گئے تو بدر والے بھی تھے، گئے تو احد والے بھی تھے، گئے تو کئی خندق والے بھی تھے، ان سارے شہیدوں کا ہم جھک کر سلام کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن حسین کے خون کو حضور زمین پر نہیں چھوڑتے، شیشی میں جمع کر رہے ہیں. جس خون کو رسول اللہ شیشی میں جمع کریں اس خون کی عزت نہیں ہے، اس کی حرمت نہیں ہے. حضور اگر کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں تو وہ عزت والا ہو جاتا ہے، جس کے خون کو اپنی قبر شریف سے آ کر اپنے کہتے قبر شریف سے بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں تم نے معراج کی رات بخاری میں پڑھا نہیں کہ سارے انبیاء قبر سے آئے تھے؟
سارے انبیاء قبر سے آئے تھے تو میں نے پڑھا نہیں. ابن کثیر نے 50 سے زیادہ حدیث کا دعویٰ کیا ہے کہ بخاری کتاب الصلات کی پہلی حدیث ہے، سرکار فرمارے بھر گیا تھا پورا مسجد اقصی، ہر نبی اپنے قبر سے آیا تھا میرے دیدار کے لیے.
بولیے سبحان اللہ. اب توجہ کیجئے میرے دوستوں اس بات کے اوپر، آپ اس خون کی کتنی حرمت ہے. اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ خون حسین کی، اور چند حوالے اور پڑھوں آپ کے سامنے. طبرانی میں یہ حوالہ موجود ہے اور میں نے خود اپنی کتاب سیرہ عالم النبلاء میں اس پر حوالہ لگایا. امام زابی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت عام شہادت نہیں تھی، اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ ایک تحریک اور جنگ تھی حق و باطل کی، اور خون حسین کی حرمت پر حدیث سنی ہے. اب آپ سنیے سیرہ عالم النبلاء میں امام زہبی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے دن ملک شام میں جس کنکر کو بھی اٹھایا جاتا تو نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا.
یہ روح زمین پر غم تھا، اور اس کو ملائیے پھر آپ اس وحی کے ساتھ کہ محبوب یحییٰ کو جنہوں نے مارا مجھے جلال آیا، ان کے بدلے میں 70,000 کو ماروں گا، اور محبوب جس نے حسین کو مارا تو میں اس کے بدلے میں دگنا لوگوں کو ماروں گا. اور آپ دیکھیے کہ زمین رو رہی، اللہ کا قہر عذاب. اور یہ روایت عبد المالک کے راوی ہے، وہ شہاب الدین زہری سے ملے، اس نے کہا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اس دن میں بیت المقدس کے اندر تھا، بیت المقدس کے اندر تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں جس پتھر کو اٹھاتا تھا تو تازہ خون ہوتا تھا. ہم نے کہا یہ عجیب واقعہ کیسا ہے، اس سند کو ہم نے نقل کیا، اینڈ وہ وقت نکلا جس وقت امام حسین شہید ہوئے تھے.
یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حرمت شہادت کتنی عالی شہادت ہے. اور آپ دیکھیں یہ قہر کی علامت ہے، یہ غضب کی علامت ہے، یہ ظلم کی علامت ہے. کس کی ہے؟ اور حضور کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ دو خون بڑے ناحق ہوئے ہیں، ایک سیدنا عثمان غنی کا اور ایک حضرت امام حسین کا. حضرت کیونکہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، میں نے کل بھی پڑھا، حضرت انس بن مالک غزوہ بنی مستلق کے لوگوں سے، بنو مستلق کے لوگوں کی طرف سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے، کہنے کا حضور اگر آپ رفیق اعلیٰ کا سفر کریں گے تو یہ زکوٰۃ اور صدقات ہم کہاں جمع کریں گے، کس کو دیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کو دینا. یہ خلافت کی دلیل دیکھیں، سرکار نے ترتیب سے کہا یہ ابو بکر کو دینا میرے بعد. بولو سبحان اللہ. وہ بندہ پوچھتا ہے اگر ابو بکر کو حادثہ پہنچ گیا تو پھر کس کو دوں؟ فرمایا عمر کو دینا. کہا حضرت عمر کو کہ حادثہ پہنچ گیا تو کس کو دوں؟ کہا عثمان کو دینا. اب اس نے پوچھا عثمان کو پہنچ گیا؟ کہ چپ ہو جا، اگر عثمان کو تم نے حادثہ پہنچایا تو تمہارا شرازہ منتشر رہے گا، متفق نہیں ہوگا. فرمایا میری امت پھر اوپر نیچے اختلاف اور انتشار میں جائے گی، ایک سیدنا عثمان غنی اور ایک امام علی مقام، یہ مظلوم شہید ہوئے ہیں. یہ بولیے کون؟ ان کو ظالموں نے شہید کیا ہے، اور اس کے عذاب پوری امت تک قیامت تک ہے. یہ فرقہ واریت رہے گی، یہ تفرقے رہیں گے، یہ قتل و غارت رہے گی، ایک دوسرا کلمہ پڑھنے والے گردنیں کاٹیں گے. کیوں؟ یہ خدا کا وہ جلال ہے جو حضرت عثمان غنی کی توہین اور حضرت حسین کو قتل کر کے توہین کر کے امت نے جو دیا ہے، اس کا عذاب سب کو پہنچے گا. اللہ سے عافیت کی دعا کریں. سمجھے آپ؟ یہ عام شہادت ہے. کہتے جی بھائی ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ جو میں حوالے پڑھ رہا ہوں یہ تو اہل سنت کی کتابیں، قیامت تک یہ شرازہ ہلتا رہے گا، تو یہ عام شہادت ہے؟ یہ کوئی چھوٹا ظلم ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ قیامت کی شام ہو جائے گی لیکن امت میں اتفاق نہیں ہوگا. اور یہ جو عذاب اس امت کے اوپر ہے یہ قتل حسین اور قتل عثمان کی وجہ سے. اللہ محفوظ فرمائے. خوف خدا میں کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی وہ عظیم شہادت ہے اللہ اکبر، جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں یہاں پر اس بات کو ذکر کر رہا تھا کہ یہ سارے سلسلے. اور آپ دیکھیے یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، موضوع میرے خیال میں وقت ابھی کیا ہو رہا ہے، میں چلے تقریر ختم کر دیتا ہوں پھر، ٹھیک ہے؟ اور کل اگر آپ ذوق رکھیں تو پھر آ جائیں، ظہر کے بعد انشاءاللہ بیٹھتے ہیں مسجد میں، تو یہ بقیہ جو حوالے میں پھر میں وہاں پڑھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، چلیں. تو پھر ایک بات میری یہاں پر سنیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت نافذ ہو گئی تھی. میں نے کہا ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں، کیونکہ جھٹوں سے حکومت نافذ نہیں ہوتی. جھٹوں سے جب تک ارباب حل و عقد اس کا ساتھ نہ دیں. دیکھو حضرت امیر معاویہ حضرت مولا کے سامنے 70,000 کی فوج لے کر کھڑے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ خلیفہ نہیں، خلیفہ حضرت علی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ بولو سبحان اللہ. صحیح ہے، 70,000 کا لشکر حضرت امیر معاویہ صفیر میں ایک طرف لے کر کھڑے ہیں، مولانا دیکھیے، اور سامنے حضرت علی ہیں، لیکن پھر بھی خلیفہ کون ہے؟ کہو جی 70,000 مخالفت کر رہے تھے، یہاں تو 40,000 کر، وہاں تو 70,000 تھے، لیکن خلافت حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہوئی، علی ہی کی رہی چوتھی. سمجھ رہے میری بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود علی کا ووٹ اتنا قیمتی تھا کہ جب تک یہ معاویہ کی طرف جاتا نہیں وہ خلیفہ نہیں بنتے. تو ہر ارباب حل و عقد، یعنی کہ جس طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے نا کہ سینٹ، جس کو آپ کہتے ہیں، سینٹ جب ووٹ دیتی تو حکومت مستحکم ہوتی ہے. تو ارباب حل و عقد جو ہیں، جو سرکار سے نسبت یافتہ علم میں، ترقی میں، شہرت میں، عزت میں، کمال میں، وہ اگر تنہا ہونا تو ایک آدمی وہ 1 کروڑ کے برابر ہوتا ہے. اس طرح تنہا علی کا ووٹ حضرت امیر معاویہ کو کھڑے ہونے نہیں دے رہا ہے. تو بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، تشبیہ کیا دوں گا میں یزید سے حضرت امیر معاویہ کو؟ حضرت امیر معاویہ سے اگر وہ پیدا ہوا تو کیا میں کنان کو حضرت نوح کے ساتھ ذکر کروں گا؟ بولیے، کنان کو کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ ذکر کروں گا؟ نہیں. حضرت امیر معاویہ نیک ہیں اور صحابی ہیں. یہ ساری گڑبڑ مروان بن حکم کی ہے. کس کی ہے؟ بولیے، کس کی ہے؟ مروان بن حکم. ابھی میں آتا ہوں اس طرف، توجہ رکھنا اس کی طرف. تو تنہا حسین کا ووٹ جب تک اس طرف نہیں جائے گا، یزید پوری دنیا کو فتح کر لے، خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ نقطہ میں علمی دے رہا ہوں آپ کو. تنہا ایک ووٹ کی اتنی اہمیت ہے، ایک ووٹ کی اتنی اہمیت ہے. اور جبکہ آپ نے اپنی فکر کے ساتھ لوگوں کو تیار بھی کرنا ہے، اپنے فکر کے ساتھ لوگوں کو تیار بھی کرنا ہے. آپ کے ساتھ بدری صحابہ بھی تھے اس کے اندر، یہ کل انشاءاللہ میں پڑھوں گا. کیونکہ یہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ کوئی صحابی نہیں گیا، غلط بات ہے. آپ کے ساتھ 1 سے 2 بدری صحابہ بھی گئے ہیں، بدری صحابہ بھی گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسین لڑنے کب گئے تھے؟ اگر لڑنے کی بات ہوتی تو سارے صحابہ جاتے ساتھ میں. حسین نے تو کہا کہ اب ابن عباس مجھے خطوط آئے ہیں تو میں جا رہا ہوں، آپ مستحید ہیں، مجھے بولیے کیا آئے ہیں؟ وہ دیکھو سو رہا ہے، کیا آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے خطوط آئے ہیں اور میں جا رہا ہوں ان کے پاس. تو یہ ساکرات تک کی بات تھی، آگے جانے کی بات نہیں تھی. آپ کوفے جا کر رک جائیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر سارے معاملات کو ترتیب دیں گے، اور ترتیب دینے کے بعد پھر آپ سے مشاورت کریں گے. اس لیے آپ نے پہلے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا. یہ ہے نا سرکار، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ پہنچے کہ تم دیکھ لو. اور جب مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا وہاں سے کہ سارے معاملات ٹھیک ہیں، حضور واقعی میں کوفی جو ہیں یہ مخلص ہیں اور یہ نیک ہیں، آپ آ جائیں، یہ خط وہاں سے گیا اور ابن زیاد کوفہ پہنچا. سارے کوفی بک گئے، سارے کوفی. توجہ رکھیے آپ اس بات کے اوپر. تو حضرت حسین کا تنہا ووٹ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے. اب آپ دیکھیے جیسے ہی ابن زیاد آیا کوفے کا نقشہ چینج ہو گیا. خطیب پاکستان نے بیان کیا نا، یہ سنتے ہو نا، ابھی بھی سنا کرو. وہ ایک دن کا کمنٹری کر رہے ہیں، میں نے کہا اسی کو تو عشق کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں. میں نے کہا جو حوالہ غلط ہو تو بتا. خطیب اعظم نے پھر بعد میں کتاب لکھی شام کربلا، ایک ایک حوالے کو سند کے ساتھ ثابت کیا ہے. میں نے کہا خارجی اہل بیت کے ذکر سے روکنے کے لیے کہتا ہے، شفیع گواڑی تو اپنی طرف سے بیان کرتا. میں نے کہا تمہارے باپ ابن کثیر کی کتابوں سے بیان کیا انہوں نے. اٹھا شام کربلا، ابھی علامہ کوکب صاحب نے ماشاءاللہ اس کی تخریج بھی کر دی ہے، وہ مارکیٹ میں کتاب آ گئی ہے، اٹھا کر دیکھ. خطیب صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، جو اہل بیت پہ گزری وہی بات کی ہے. بولیے سبحان اللہ. اور سنیے میرے دوستو، ابن زیاد جیسی آیا، ابن زیاد بولیے جیسی آیا کوفے کے اندر، تو سارا کا سارا نقشہ جو تھا وہ بدل گیا، سارا نقشہ جو تھا وہ بدل گیا. اور امام حسین جب وہاں پر پہنچے تو بات ہی دوسری تھی. تو امام حسین جھگڑنے نہیں گئے تھے، جھگڑنے کو بچوں کو لے جاتا ہے، گود کے علی اصغر کو لے جاتا ہے. بولیے گود کے علی اصغر کو لے جاتا ہے. تو حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حسین لڑنے. جب امام حسین ادھر پہنچے، امام حسین ادھر بولیے پہنچے، تو سیدنا حسین نے وہاں پہنچ کر، خاص طور پر امام حسین نے جب کوفیوں کو بلایا تو کوفی سارے بھاگ گئے. باقر مجلی سے خود لکھتا، ہمارے باپ نے لکھے تھے 70,000 خط، اور یہ کہتے ہیں کوفے میں سب، کوفے میں جو پیدا ہوگا وہ ہم ہی ہوتے ہیں. ابو حنیفہ اگر اپنے آپ کو کوفی کہے تو وہ کوفی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پتا چلا ہمارے نانا نے خط نہیں لکھے تھے، تمہارے لوگوں نے لکھے تھے، اور دروازے سنیوں نے بند کیے تھے، تم نے بند کیے تھے. یہ احتجاج تبریسی میرے سامنے ہے، امام زین العابدین، اور یہ ان کا سب سے بڑا مجتہد ہے. وہ تبریسی اپنی کتاب احتجاج کے اندر نقل کرتا ہے، امام زین العابدین نے بات کی تھی. قال امام زین العابدین علیہ السلام، ان ھؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرهم. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں یہ لوگ جو ہم پر روتے ہیں، اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا تھا؟ یہ کتاب ہے احتجاج تبریسی، اگر یہ رو رہے ہیں، اگر یہ رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کس نے کیا تھا؟ تبریسی لکھتا ہے کہ حضرت زینب، یہ روایت موجود ہے کہ وقال زینب علیہ السلام اتبکون اخی اجل، سیدہ زینب کبریٰ مولا کائنات کی بیٹی، امام حسین کی بہن، ہماری بیٹیوں ماؤں کی عزتیں اور تقدیس اور عفت قربان ہو جائے ان کے خادماؤں کے خادماؤں کے خادماؤں کے خادماؤں کے جوتوں پر. سیدہ زینب کبریٰ نے یہ جملہ کہا، اور علی کی بیٹی ہیں، دانت کھٹے کر دیے تھے یزید کے، یزید کے دربار میں جب ترجمانی کی تو یزید کا پیشاب نکل گیا. ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو دیکھو اہل بیت کو خدا نے رسوا کر دیا. سیدہ نے کہا رسوا نہیں کیا، آیت تطہیر ہمارے لیے اتری تھی، تیرے جیسے گرگٹ کی اولاد کے لیے نہیں اتری تھی. اور سیدہ کا جواب دیکھا کتنی بڑی فاضلہ ہے، فرماتی ہیں کہ خدا کے علم میں ان کی شہادت مقدر تھی. کیا فرماتی؟ خدا کے علم میں ان کی شہادت مقدر تھی، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمارے بھائی نے ہمارا سر جھکایا نہیں، اہل بیت کا سر اونچا کیا. بولیے سبحان اللہ. سیدہ کہتی وقال زینب علیہ السلام تبکون اخی اجل، یہ پوری بحث ہے. سیدہ زینب نے کہا تم لوگ میرے بھائی پر روتے ہو، میرے بھائی پر روتے ہو کوفیو؟ ایسے ہی صحیح. کیا فرمایا؟ بولو. فرما واللہ فابکو فانہم احرا بالبکا، تم روتے رہو گے، تمہیں رونے میں ہم نے آزاد کر دیا ہے. فبکو کثیرن ودہو کلیلن، رو گے بہت ہنسو گے. ابھی جائے گا پھر چلوم آئے گا، پھر چپ آئے گا، پھر گانا آئے گا، پھر ڈنڈا آئے گا، پھر کچھ اور آئے گا. فرما رو گے ہمیشہ تم اور ہنسو گے کم، کیوں نے تمہیں اہل بیت کو رلایا ہے. چادر اٹھا، تم نے اہل بیت کو رلایا ہے. یہ میرے گھر کی کتاب نہیں، تبریسی لکھتے، مستحید ہیں ان کے. سیدنا نے کہا کہ فَإِنَّكُمْ أَحْرَى بِالْبُكَى وَأَبْكُوا كَثِيرًا وَدْهُوا قَلِيلًا. فرمایا فقط اب لئی تم بھی آ رہی. فرمایا آپ ارشاد فرماتی کہ تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے، یقیناً تم قتل چھپانے کے لیے رو کر اپنا منہ چھپا رہے ہو جبکہ یہ بے عزتی تمہارا مقدر بن چکی ہے، مگر تم آخری نبی کے لخت جگر کے قتل کا داغ آنسوؤں سے کیسے دھو سکتے ہو؟ رسالت کا خزانہ اور اہل جنت کا سردار جو ہے، آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے فقط اب لئی تم بھی آ رہی. اور فرمایا تم اس کو کیسے چھپا سکتے ہو اور تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے، تمہارا رونا جو ہے اس سیاہ پٹی کو دھو نہیں سکتا. ہاں ہاں، ایک طریقے سے دھو سکتا ہے، تو اس دور کے کوفیوں پر لعنت کر دے، تو کر دے لعنت، کہہ دے سارے ظالم اور اہل بیت گستاخ. اور یزید اتنا ڈر گئے، یزید نے آنکھ دکھائی ڈر گئے. اب آپ اسی احتجاج تبریسی کو اگر آپ پڑھیں گے، خدا نہ کرے پڑھیں، لیکن حوالہ سنیں آپ، اس میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو یہ کہتے ہیں ایسے نہیں بنے، عمر نے ڈرایا تھا سب کو. ہاں کیسے ڈرایا؟ تو کہتے ہیں ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، جن کو یہ صرف مسلمان سمجھتے باقی کو نہیں سمجھتے، کہتے عمر آئے حضرات دینا اسٹائل کی، ایسا ہاتھ پکڑ کے موڑا سلمان فارسی کا، تو کب بیعت کر رہا ہوں ابو بکر کی بیعت کر رہا ہوں. میں نے کہا خلافت تو ایمان کا مسئلہ ہے، ہاتھ موڑ کے تو کوئی موبائل نہیں دیتا اپنا. سلمان فارسی نے ہاتھ موڑا کہ نہیں بیعت کرتا ہوں، ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں. ابے میں نے کہا ایک طرف وہاں شیر ثابت کرتے ہو، ہاتھ موڑنے پر ایمان بھیج دیتے ہیں کیا؟ نہیں سمجھے آپ یہ، میں اس میں کوئی قطع برید نہیں ہے، اس پر پوری تقاریر ہماری موجود ہے، صرف اس حوالے سے کہ جو اہل بیت کے سچے عاشق ہیں. میں کہتا ہوں اہل بیت پر آج بھی سرور بھائی ظلم ہو رہا ہے، اس وقت بھی کوفی کو لوگ اپنا سمجھ کر اہل بیت کو مارا گیا، تو آپ کو جاگنا ہوگا، اور بتانا ہوگا کہ حضرت اہل بیت کے چاہنے والے کون ہیں. میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گئے، اور یہ آپ کا وہاں پر پہنچنا جو تھا وہ قتال کے لیے، بولو قتال کے لیے. کیوں تین دن پانی بند کیا تم نے بے؟ کیا کیا تھا حسین نے؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ظالموں نظر نہیں آتا، تین دن پانی. تم اپنے چھوٹے بچوں پر سوچو، ایک رات لائٹ چلے جائے تمہارا دل کیا کرتا ہے کہ بچہ ہمارا گرمی میں مر رہا ہے، وہ تپتے ہوئے صحرا پر اہل بیت. قربان جاؤں داتا علی حجویری سے، آپ نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا کہ یزید پلیت اس قدر خبیث تھا کیونکہ اس نے حضرات، یہ مجدد صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ یزید پلیت نے وہ کیا جو فرنگیوں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا، یہ مکتوبات میں ہے. اور داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات لکھتے ہیں اس میں کشف المحجوب شریف کے اندر، کہا کہ تپتے صحرا پر اہل بیت کو رکھا. اور آپ دیکھیے، آپ اگر گھر میں بھی ہوتے ہو تو خود زمین پہ بیٹھتے ہو، اپنے بچوں کو کرسیوں میں بٹھاتے ہو، بٹھاتے نہیں بٹھاتے کہ نہیں تم، یہ ایک جذبہ محبت کا ہوتا ہے کہ نہیں میں سختی محسوس کروں میرے بچے کو کچھ نہ ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب کہاں کربلا اور کہاں دمشق، یار کتنے سو میل کا راستہ ہے، کہاں کربلا اور کہاں دمشق، اتنا لمبا سفر. داتا صاحب نے لکھا کہ اونٹ کی ننگی پیٹ جس پر بڑے بڑے بال، اس پر اہل بیت کی خواتین کو بٹھا کر لے کر گئے. اس طرح بے دردی کے ساتھ سیدہ زینب کبریٰ اور دیگر خواتین جو تھی، سیدہ رباب جو سیدہ امام علی مقام کے حریم ناز میں آپ کی عزت ہیں، ان خواتین کو اس طرح یہ ملک دمشق لے گئے ہیں، یہ ظلم نہیں ہوا ہے؟ ہم سنی کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہوا ہے. بولیے. کہتے بدر، یہ کبھی بھونک رہا، یہ جو ساتھ میں رہا تھا بدر میں بھی تو ہوا تھا. میں نے کہا اس وقت بھی ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن کربلا بھی ہوا ہے. بولیے. کہتا فلسفہ شہادت، میں نے کہا تمہارا گام ہی نہیں ہے فلسفہ شہادت. میں نے کہا یہ تو عوام کی وجہ سے ہم بریک لگاتے، ورنہ 12-12 گھنٹے ہم فلسفہ بیان کرتا رہے. بولیے سبحان اللہ. ہاں ف فلسفہ یاد ہے؟ میں نے کہا تم کیا فلسفہ، تمہارے کیا فلسفہ، اس میں اہل بیت کی محبت ہی نہیں ہوگی، تمہارا کیا فلسفہ؟ فلسفہ جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک شمر پر لعنت نہ کی جائے، جب تک ابن زیاد پر لعنت نہ کی جائے، جب تک ابن صاحب پر لعنت نہ کی جائے، جب تک یزید پر لعنت نہ کی جائے، کہتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا تمہارا ٹانکا اس سے جڑا ہوا، تم کیا فلسفہ بیان کرو گے؟ پورے ہو جاؤ حسین کے تو پھر سب فلسفہ بیان ہوگا نا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن، یہ ساری خواتین کے ساتھ اس قدر بے دردی کے ساتھ میرے دوستو، یہ سارے معاملات اہل بیت عزام کے ساتھ جو انہوں نے کیے، اور امام حسین کا تنہا ووٹ اتنا قیمتی تھا کہ یزید خلیفہ، اور پہلی بات اس کی حکومت جمی بھی نہیں تھی، ابھی تو بات پنپ رہی تھی، ابھی تو بات مدینے میں جب بات پہنچی، امام حسین کو جب بلایا گیا، امام حسین گئے، ساتھ میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، گورنر نے کہا کہ جناب آپ ایک کام کریں، کہا کیا؟ کہا آپ کو بتانا ہے کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ تو کہا اور کوئی مسئلہ ہے تو بس چلیں؟ کہا نہیں ایک بات اور بھی ہے حسین۔ کہا کیا ہے؟ کہ یزید کی بیعت۔ کہا کیا؟ کہا کس کی بیعت؟ کہ یزید بن معاویہ کی بیعت۔ آپ نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، کچھ ہوش میں ہو تم، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کون یزید، کس کی بیعت؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کس کی بیعت کی طرف بلایا جا رہا تھا، کہ اس نے کہا جی یزید کی بیعت۔ کیا کہا؟ یزید کی بیعت۔ یزید کیسا تھا؟ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، وقد روی ان یزید کانا قد اشتہر بالمعازف وشرب الخمر۔ یزید وہ تھا جو ڈھول دھماکے سنتا تھا اور شراب پیتا تھا، یہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ اور میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں، ابن کثیر کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کبھی کبھی ایک دو چسکی لیتا تھا، وہ کبھی کبھی بس تھوڑا سا ڈانس دیکھ لیتا تھا، بس تھوڑا تھوڑا کرتا تھا۔ میں نے کہا حضور ہماری مسجد کا اگر داڑھی پگڑی والا امام نا لائنز ایریا میں بھی ہو یا لانڈی میں ہو یا کورنگی میں ہو، چھوٹی سی مسجد کا بھی امام ہو، وہ شراب خانے کے قریب سے اگر گزرے اور شراب خانے کی طرف دیکھے نا تو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے، حالانکہ اس بیچارے نے پیا بھی نہیں ہے۔ تو کہا تو کھڑے ہو کر دیکھا کیوں؟ ہمارے وہاں امامت کا رتبہ اتنا حرمت والا، لوگ اتنی قدر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا چھوٹی سی مسجد کا امام شراب خانے کے قریب کھڑے ہو کر اگر ایک منٹ کے لیے دیکھ لے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جو بوتل کے بوتل کو گھسیڑتا وہ امت کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کے سجدے نام یاد نہیں؟ امام حسین کا جب بھی ذکر ہوا اعلیٰ سجدوں سے ہوا، حج سے ہوا، جہاد سے ہوا، عبادت سے ہوا، ریاضت سے ہوا۔ وہ کیا ہے یزید کے پاس کیا ہے؟ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا وہ محارم سے شادیاں کرتا تھا، بھتیجیوں سے نکاح کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا بولیے؟ کیا کرتا تھا؟ بھتیجیوں سے شادیاں کرتا تھا۔ بھتیجیوں سے شادیاں کرنا، بھانجیوں سے معذلنا شادیاں کرنا، تو جاگو سنیو یزیدیوں کو پنپنے نہیں دینا اپنے علاقے میں، ورنہ وہ یہی کلچر اٹھا کے دوبارہ نہ لے آئے یہاں پر۔ اور یہ اس چیز کو پھر وہ کہیں کہ جناب یہ بہت بڑی اور یہ بہت بڑی جناب عبادت ہے، تو یہ محارم کے ساتھ معاذ اللہ یہ کرتا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، بلکہ سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے، وہ یہ کہتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں امام حسین تو اول فل اول تھے نا، ہمیں ہوش تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ حسین کہتا کیا تھا۔ کہ حسین نے تو پہلی جھٹکے میں سمجھ لیا کہ کیا کہہ رہا، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرا جو ہاشمی بیٹا ہوگا وہ پہلے سمجھے گا۔ سرکار نے چار خصلتیں ہاشمیوں کی بتائی ہیں، فرمایا فتنے میں سب سے پہلے جس کو سمجھ آئے گی وہ ہاشمی ہوگا۔ یزید کا بھی تانا بانا بونا جانا تھا، امام نکل پڑے، لیکن بعد کے لوگ جو تھے ان کو بعد میں سمجھ میں آیا، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے جب ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہ گرے ہم پر۔ یہ طبقات میں ساتھ کے اندر موجود ہے۔ وہ زنا کرتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، معاذ اللہ محارم سے وہ شادیاں کرتا تھا۔ مجھے ایک مل گئے، وہ کہنے لگے یہ جو کہتے ہیں جناب جو ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، میں نے یزید کے بارے میں پڑھا۔ میں نے کہا ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں مفتی صاحب، تو آپ ان کی بولی ذرا بول رہے ہیں، ورنہ آپ اگر کہ خود پیر ابن کثیر کو پڑھتے نا، اس نے خود لکھا ہے کہ وہ بوتلیں اڈھیلتا تھا۔ تو ذرا لہجان والا نہ رکھے، سنیوں میں سنیوں والا رکھے ذرا، بولی سبحان اللہ۔ ہاں یا خود یا تو ادھر بالکل غرق ہو جائیں، دفع ہو جائیں یہاں سے آپ، لیکن کنفیوژن نہ پھیلائیں ممبر پر، کنفیوژن بولیے، کنفیوژن نہ پھیلائیں، لکھا ہوا کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کبھی ہدایت سے ہٹ کر کوئی تنزل بھی کریں آپ، تنزل بھی کریں. وہ کہ یزید جو دو نمبر آدمی تھا تاریخ میں آیا ہے، اور ساتھ میں کہ تاریخ میں رتب و یابس بھی ہوتا ہے. میں نے کہا حضرت یہ آپ موضوع کمزور کر رہے ہیں، یزید فاسق تھا یہ تاریخ میں نہیں، اہل تحقیق نے لکھا ہے اس بات کو، یہ رتب و یابس نہیں ہے، اجماع اس بات پر کہ فاسق پلید تھا. اعلی حضرت کے فتاوے اٹھائیں، شاہ عبد العزیز کو پڑھیں، مجدد صاحب کو پڑھیں، شاہ ولی اللہ کو پڑھیں، غوث اعظم کی غنیاں پڑھیں، داتا علی ہجویری کے کشور معجوب پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مکتوبات پڑھیں، امام احمد بن حنبل کی ان کے فقہ کی مغنی پڑھیں، علامہ سید محمود آلوسی کی روح المانی پڑھیں، ارشاد الساری علامہ قسطرانی کی پڑھیں، علامہ عینی کی عمدۃ القاری پڑھیں، ابن حجر کی فتح الباری پڑھیں. یہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ یزید فاسق تھا. اور علماء یہاں بیٹھے، میں نے جتنی کتابوں کا نام لایا یہ اسی جذبات میں نہیں لیا، ہر کتاب میں لکھا گیا ہے، ہر کتاب میں، اور یہ اہل سنت کا ماخذ ہے ان میں. یہ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ جب ہمیں پتا چلا کہ یہ بھتیجیوں سے شادیاں کرتا ہے، بولو تو یزید رحمت اللہ علیہ. میں نے کہا جیسے تم رحمت کے مستحق ہو ویسی تھا وہ. صحابی رسول کہتے ہیں یزید کا فسق اتنا بڑا، اور یہ آپ اور مجھے مذمت کرنی پڑے گی ورنہ مجھ پر بھی عذاب آپ پر بھی عذاب آئے گا. یہ صحابی کا جملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ برائی کو برائی نہیں کریں گے، سرکار نے فرمایا بخاری کی حدیث سے کہ جب تم حق کو حق برا کو برا نہیں کرو گے، تمہارے بڑے بڑے پیروں کی دعائیں مقبول نہیں ہوں گی. جب تک ہمارے بیماروں کو نہیں منکر نہیں کرو گے. صحابی کا عقیدہ دیکھیں طبقات ابن سعد، وہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یزید اتنا بڑا فاسق تھا، تو کہتے پھر ہم رکے نہیں، پھر ہم کھڑے ہوئے، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس لیے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر نہ برسے، آسمان سے بولیے پتھر نہ برسے. اس روایت کا میں تتمہ یہاں پر کرتا ہوں اور ایک حوالہ یہاں پر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سنو میری بات، اگر یزید خلیفہ بن بھی گیا ہوتا تب بھی اس کے غیر شرعی امور کی وجہ سے اس کو گرانا جائز تھا. بولیے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا یہ تو ہمارے فقہ میں نہیں ہے. میں نے کہا جس کا فقہ تو پڑھ رہا ہے نا، میں اس امام اعظم و حنیفہ کا مزاج تجھے بتاتا ہوں. جس کا تو فقہ پڑھ رہا ہے نا، میں امام اعظم کا اپنا عمل بتا دیتا ہوں تجھے کہ امام اعظم و حنیفہ فرماتے ہیں یہ تو فتویٰ ہے، مزاج یہ ہے. بولو نا سبحان اللہ. کہ تقویٰ ہمارا یہ، تقویٰ ہمارا امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں خلیفے کو گراؤ نہیں، لیکن خلیفہ یزید جیسا ہو تو پھر اس کو چھوڑو نہیں. نہیں سمجھے آپ؟ یہ عمومی دلائل کا سہارا لے کر خصوص پر آتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ مناظرے کا انداز ہے، یہ عمومی دلائل کا کہ جناب ہر کتاب میں لے کر خلیفے کے خلاف نہیں، خلیفے کے خلاف. ہم نے کہا یزید کا خلیفہ، ہم نے کہا یزید کا خلیفے کے خلاف نہیں، میں نے کہا یزید. ابے ہم یزید کی بات کر رہے ہیں، اتنا بدترین آدمی روئے زمین پر تو دکھا دے ہم کو جس کے خلاف. وہ کہتا ہے وقت کے حاکم کے خلاف، میں نے کہا یزید کا وقت کے حاکم کے خلاف نکلنا، میں نے کہا یزید کا فقہ میں لکھا ہوا ہے وقت کے خلیفہ، میں نے کہا یزید. ابے عمومی دلیل پڑھ کے گمراہ کرتا ہے قوم کو. وہ خلیفے اور ہیں جو چھوٹی کیٹیگری کے، یہ تو سب سے بڑا تھا. اس فرعون اور اس بت، اس سومنات کو نہیں گرایا جاتا تو ساری امت تباہ. تو یہ تو سنادید، یہ تو سومنات تھا، یہ تو بولیے سومنات تھا. اور اس سومنات کو گرانے کے لیے اللہ نے فرمایا محبوب کوئی نہیں، تیرا شہزادہ ہی جائے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، اور میں گفتگو کا اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ دلیل ضرور یاد رکھیں. امام اعظم و حنیفہ کے طبقات حنفی آپ دیکھ لیں، یا تاریخ امام اعظم و حنیفہ جس کو تحقیق کے ساتھ طبقات حنفیہ میں بھی بات موجود ہے، جن علماء نے تفصیل سے امام اعظم کی سیرت پر بحث کی ہے، یہ بڑا قیمتی حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور پاک میں، امام اعظم کی ولادت ہے 80 ہجری، کیا ہے؟ کربلا سے ٹھیک 20-18 سال بعد، 20 سال 18 سال یہ لگ بھگ ہے امام اعظم پیدا ہوئے. ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا یزید کو؟ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھو فاروق اعظم اہل بیت کے کیسے عاشق ہیں، جلدی جلدی بولو.
اوے ساجد، ایک بندے کو چار چار بندے کا کھانا کھلانا،
بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ،
جم کر بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ،
بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ.
تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ یزید کو کون جانتا؟ اتنا قریبی دور گزرا ہے نا، ہم تو ابھی کہاں پر کھڑے ہیں اور یزید کب گیا ہے. لیکن میں بتاتا ہوں فاروق اعظم اہل بیت کے کتنے عاشق ہیں. بولو سبحان اللہ، جلدی جلدی. نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ تحقیق
حق جاریہ،
نعرہ تحقیق
حق جاریہ.
وہ جو سو گئے وہ بھی آپ اٹھا لیں، نعرہ تحقیق
حق جاریہ.
سنو اب فاروق اعظم کو سنیں آپ. فاروق اعظم اہل بیت کے کیسے عاشق ہیں آپ نے سن لیا. سیدہ شہر بانو کا نکاح آپ نے کروایا، حسنین کو سروں پر آپ نے بٹھایا، اپنی اولاد پر فوقیت آپ نے دی. تو جو عمر کی اولاد میں ہوگا یا عمر سے چاہنے والا ہوگا وہ اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا. گستاخ بولو. اب بنو امیہ پر الزام ہوتا ہے نا، اسی بنو امیہ میں سیدنا عمر کے بیٹے آئے. حضرت تاریخ الخلفاء آپ دیکھیں، حضرت عمر کہتے ہیں کسی نے پوچھا آپ نے اتنا عدل نافذ کیا ہے کہ آپ کے بعد بھی عدل آئے گا؟ فرمایا میرا ایک بیٹا آئے گا وہ کرے گا. یہ سناتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے. میں نے کہا یہ حضرت عمر کا جملہ دیکھو، کل میرا چار پشتوں کے بعد آئے گا. کہاں؟ حضرت عمر نے کہا. میں نے کہا یہ بات حضور کے لیے تم نہیں مانتے؟ سنو سنیو، سیدنا عمر نے کہا، کسی نے پوچھا حضور یہ آپ کا انصاف ایسا ہے کہ آپ اگر زمین کو دیکھتے ہیں تو اس وہ تیل نکال دیتی ہے اگر کسی کا پی لیا، آپ زلزلہ آ جائے تو کوڑا ہاتھ میں لیتے ہیں تو زلزلہ چلا جاتا ہے، آپ کا انصاف تو حضور ایسا ہے؟ کہ ایسا انصاف آگے چلے گا؟ فرمایا میرا ایک بیٹا ہوگا اس کا ہوگا، میرا ایک بیٹا ہوگا اس کا ہوگا. کہنے کا حضور کب ہوگا؟ کا نشانی بتا دیتا ہوں. کہا کیا؟ کہا ایسا خوبصورت ہوگا، اتنا قد ہوگا، اس کے یہاں نشان ہوگا. یہ ہر تاریخ خلفاء دیکھیں، تب دیکھیں، ابن اسیر دیکھیں، سواق المورخ، سب کتابوں کے اندر ہے. فرمایا نشان ہوگا، نشان پیشانی پر. بتا دیا ایک ایک چیز. تو یہ خیرات کہاں سے ملی آپ کو؟ سرکار کے جوتوں سے. کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میری نسل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پیشانی پر داغ ہوگا. سنیے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن فرماتے ہیں یہاں اس کے نشان ہوگا، یہاں اس کے. اور آپ دیکھیے رات کو آپ چکر لگا رہے ہیں اور ایک کمرے سے آواز آ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملانا، دودھ میں پانی ملانا. بیٹی کہہ رہی ہے نہیں 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 امی میں یہ نہیں کر سکتی. کہ عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے دودھ میں پانی ملا. لڑکی کہتی ہے عمر کا رب دیکھ رہا ہے. فاروق اعظم باہر کھڑے تھے، بندے سے کہا گھر دیکھ لے، دیکھ لیا. صبح خود پہنچے، اس خاتون کو سلام پیش کیا، کہ ایک بات عرض کروں ناراض تو نہیں ہوگی؟ کہا نہیں. کہا میرے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے، میرے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے. اس نے کہا امیر مومنین کے گھر میں؟ کہاں. اب نکاح ہوا اور ایک پشت کے بعد پیدا ہوئے امت کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز. فاروق اعظم نے فرمایا تھا میرے نام پر اس کا نام ہوگا عمر بن. اب دیکھو عمر بن عبدالعزیز 90 ہجری میں، دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی مجدد امت کے. امام اعظم 80 پہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ بالکل اسی صدی اسی قرن کی بات ہے. تو وہ لوگ یزید کو کتنا جانتے ہوں گے. تہذیب التہذیب کے اندر حضرت ابن حجر عسقلانی لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس نے کہا قال امیر المومنین یزید. کیا کہا؟ تو وہ تو عمر کے بیٹے تھے نا. کہا پکڑو اس کتے کو، اس نے حسین کے قاتل کو امیر المومنین کیسے کہہ دیا. ارے کوئی کہے وہ تو آپ کی، کیونکہ آپ بھی تو بنو امیہ کے خلیفہ ہیں تو یزید بھی تو بنو امیہ کا تھا. کہا چبے میں عمر کا بیٹا ہوں. بولو سبحان اللہ. عمر بھی اہل بیت کا عاشق تھا، اس کی نسل بھی اہل بیت کی عاشق. میں کو کہتا ہوں اپنے مطالعے کو ریکنفرم کرو، دوبارہ پڑھو، تم کو یہ گمراہ کیا ہوا ہے. اگر واقعی میں تم اہل بیت کے عاشق بننے کی بات کرتے ہو تو عمر کو دوبارہ پڑھو. یہ ہمارے پاس ہم پڑھاتے ہیں، ان سے بڑا عاشق اہل بیت کا کوئی نہیں تھا. دوبارہ اپنے مطالعے کو چیک کرو. آؤ ماخذ کی طرف آؤ، دیکھو اور عزت دل میں رکھ کر اس بات کو اس تقدس کے ساتھ دیکھو. اور میں تمہارے کو ایک دوستانہ مشورہ دیتا ہوں، اپنی قبر کو کالی نہ کرو فاروق اعظم سے بغض رکھ کر، کیونکہ فاروق اعظم سے بغض رکھنے والے کو حسین نہیں دیکھتے، اہل بیت اس کو.
اب آپ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز،
ان کے دربار میں کسی نے کہا، حالانکہ خود بنو امیہ سے، یزید بھی بنو امیہ میں تھا، لیکن دیکھے خون صدیق اکبر، خون فاروق اعظم کا. قال امیر المومنین یزید،
پکڑو اس کو، اس نے یزید کو میرے سامنے امیر المومنین کا
پکڑ کے گزیر کے لایا گیا، کماروس 20 کوڑے اس کو، تہذیب و تہذیب کے اندر
20 کوڑے مارے.
کتنے بولو؟
اس بات پر 20 کوڑے مارے کہ یزید کو امیر المومنین کہتا تھا.
اور یہ تو فیصلے ہو چکے ہیں،
فیصلے ہو چکے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے 20 کوڑے مارے،
کوڑے کوئی شربت پلانے کے لیے نہیں، اس کی سزا پر مارے، اگر آئندہ بولا تو سر اتاروں گا تیرا میں.
اب ان سے زیادہ یزید کو کون جان سکتا ہے،
سمجھ رہے؟ چلو گفتگو ختم کرتے ہیں. امام اعظم کا دور وقت سنو، نہیں ٹھیک سنو، کل آؤ پھر انشاءاللہ زہر میں، زندگی رہی تو پیغام کربلا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور حضور کا میں مزاج آپ کو بتاؤں گا. ایک خاص میں نے موضوع تیاری کی تھی، میں اس تک آ نہیں پایا، اس لیے کہ جب تک یہ موضوع کہہ کر میں آپ کو گرم نہیں کرتا اور آپ کو زمین سے اٹھاتا نہیں تو عرش تک پہنچتے کیسے؟ تو اصل پرواز وہ موضوع لگائے گا جو حضور کا مزاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے خود کہا میری اولاد کو مانو، کہا یہ تو قرآن کی بات کرو، اولاد کو مانو، اولاد کیا ہے؟ میں نے کہا ان کا دین ہے وہ جس کو بھی بولے. تو مسلمان نہیں ہے، اگر تو مسلمان ہے حضور جس کو، حالانکہ دیکھے بیٹے کی محبت کیا ہے، فرما میرے بیٹے کی محبت، تمہارے بیٹے کی محبت ایمان نہیں، میرے بیٹے کی محبت ایمان. آئے آئے بولا سبحان اللہ، اس کو قبول کرنا ہوگا. تمہارا بیٹا حافظ قرآن وقت کا مجدد بن جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا دیکھو حسن جو ہے اس سے پیار کرو، یہ ایمان ہے.
یہ موضوع بڑا سمجھنے جیسا ہے، میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ایک رات پوری لگا کر پڑھا ہے، اور کچھ میں سمجھا ہوں اس پر ایک موضوع میں نے ترتیب دیا ہے، وہ انشاءاللہ میں وہاں تک لا رہا تھا آپ کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بحث میں آپ نے کئی نایاب حوالے سنے ہوں گے. اور اب میں ایک بات یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت مضبوط حوالہ ہے، ذرا توجہ رکھیے گا اس بات پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں وصال کیا. کتنے سال ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ پیچھے والے سو رہے ہیں. کتنے ہوئے؟ 70 سال. ٹھیک ہے، ایک روایت آپ کی 70 کی بھی ہے تو اس سے 80 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بنو امیہ بھی تھے، بنو عباس بھی تھے، دونوں کو آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے نا، بنو امیہ کا دور بھی تھا کراچی. اب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تم لوگ تاریخ، اس لیے امتحان پاس ہونے کے لیے. چلو میں دوبارہ تیاری کرا دیتا ہوں. بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کا دور امام اعظم حنیفہ نے پایا ہے. ٹھیک ہے، 125 ہجری، 125 ہجری میں ایک بنو امیہ کا بادشاہ مرا ہے، وہ تھا ہشام بن عبد الملک. ہشام بن، بولیے ہشام بن. اس سے ایک یا دو سال پہلے، یعنی 123 ہجری کہہ لیں، اس کے لگ بھگ ہجری کہہ لیں، یہ جو ہشام بن عبد الملک تھا اس نے خلاف شریعت کام شروع کیے. خلیفہ تھا، اس کی حکومت بن چکی تھی، یزید کی تو بنی بھی نہیں تھی، اس کی حکومت بولیے بن چکی تھی. اس نے خلاف شریعت کام کیا، اور خاص طور پر اس نے بنو ہاشم کو ٹارگیٹ کیا، سیدوں کو قتل کرنا، ان کے حق کھانا، یہ حل کرنا. تو اس وقت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید، بولو سبحان اللہ، یعنی امام باقر جو ہیں یہ بھی صاحبزادے ہیں، حضرت زید بھی صاحبزادے ہیں، حضرت زید بن علی بن حسین بن علی، سبحان اللہ. چلو دل میں منتیں رکھو، میں دوبارہ نام لیتا ہوں، حضرت زید بن علی بن حسین بن علی، سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
زید کے نام ہے، یہ حضرت امام باقر کے بھائی ہیں. تو یہ جو تھے انہوں نے کیا کیا، ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا. میں نے کہا ہدایہ کے ساتھ مزاج بھی بڑھ لیں آپ، امام صاحب کا. انہوں نے خروج کیا اور ایک لشکر تیار کیا خلیفہ کو ہٹانے کے لیے، کہ یہ سیدوں کو مار رہا ہے، یزید کی طرح کام کر رہا ہے، اور یہ خلاف شرع کام کر رہا ہے. اور اس نے تلوار حضرت زید بن علی، امام زین العابدین کے شہزادے، ولی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے باقاعدہ ایک بڑا لمبا چوڑا لشکر تیار کر لیا، لمبا چوڑا لشکر تیار کر لیا، اور لشکر تیار ہے، خلیفہ متعین ہے، کئی سال اس کو گزر چکے ہیں. اور کہا کہ ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے. اب آپ جگہ جگہ جا کر جو ہے کہ کارنر میٹنگیں کر رہے ہیں, لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, اس حکومت کو ہم نہیں مانتے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد کے خطیب تھے وہاں ساری ایجنسیاں تھیں, وقت کا گورنر, مذہبی امور, معاشرتی, جتنی وزارت, یعنی پوری بنو امیہ کے کریم آپ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. نہیں سمجھے آپ, میرے امام گول مول بات نہیں کرتے تھے. امام اعظم کی شہادت ہی اہل بیت کی محبت ہے.
آپ جس مسجد کے خطیب تھے,
کیونکہ ظاہر سے اس وقت ان کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں تھا, تو بڑے بڑے عقل مند لوگ, ایجنسیاں, حکومت کے عہدیدار آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو جمعے کا خطبہ آپ دے رہے تھے, تو خطبے کے دوران ایک شاگرد پیچھے سے آیا, کہنے لگا حضرت وہ امام زین العابدین کے شہزادے زید نے آپ کے لیے پیغام بھیجا. کہا کیا بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ غدار ہے, ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے, آپ ہماری تحریک کا اعلان کریں. امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ جناب جو خلیفہ متعین ہو جائے اس کو ہٹایا نہیں جاتا. اب یہ نہیں کہا کہ ان کو کہنا کہ ابھی تو حکومت کے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہیں سے اگر کچھ ہو جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا. شاہ صاحب آپ بڑے جذباتی ہیں. میں نے کہا نا, مزاج ابو حنیفہ سے ملا ہے. سنیے آپ, سارے کارندے بیٹھے ہیں. امام اعظم نے کہا لوگوں موضوع چینج, ایک ضروری اعلان سنو. اب جو حکومتی لوگ تھے انہوں نے سر اٹھایا کہ کیا ہے؟ کہا ہشام بن عبد الملک کو میں خلیفہ نہیں مانتا.
اللہ اکبر.
میں زید بن علی بن حسین کی تائید کرتا ہوں. وہ حیران ہو گئے, امام صاحب کیا کہیں؟ امام صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا وہ میرا تھیلا اٹھا جو ابھی ابھی سودا بکا ہے, اس میں 10,000 درہم تھے. کہا لایا اور آپ نے ہاتھ میں لیا. کہا یہ 10,000 درہم حسین کے شہزادے زید بن علی بن حسین کے لشکر کے مجاہدین کی مدد کے لیے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی طرف سے.
سبحان اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ.
اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ابو حنیفہ ہی کر سکتے تھے, کیونکہ یہ بھی اہل بیت کے عاشق تھے. ان کے دادا مومن ہی حضرت علی کی محبت میں تھے. وہ آئے حضرت علی کے پاس, حضرت علی مولانا مرتضیٰ کے لیے فارس سے کوفہ ہجرت کی انہوں نے, اور جب حضرت امام صاحب کے والد ثابت پیدا ہوئے نا تو گود میں اٹھا کر حضرت علی کے پاس لے گئے. حضور یہ آپ کا, یہ آپ کے در کا کتا آیا ہے, حضور یہ آپ کا خادم آیا ہے, گود میں لیجئے. حضرت مولا نے گود میں لیا اور برکت کی دعا کی, اور وہ برکت ابو حنیفہ کی صورت میں ظاہر آئی. بولیے سبحان اللہ. جس کا باپ علی کے سینے سے لگا ہو اور جس کے باپ کی پشتیں علی کے مبارک ہاتھوں سے مس ہوئی ہو, تو اس پشت میں ابو حنیفہ نے فیض کیسا پایا ہوگا.
سبحان اللہ.
اس کے لیے مفتی نہیں بننا پڑتا, بس ذرا روح اچھی ہونی چاہیے, نسبت ذرا اچھی ہونی چاہیے, اس کے بعد اگر مفتی اچھا ہو, روح اچھی ہو, پھر مفتی نہیں بن جائے تو پھر تو دنیا اس کو احمد رضائی کہے گی. اور کیا
کہے؟ سبحان اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت.
سنیے میرے دوستوں, گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت آپ جرت دیکھ رہے ہیں, جرت پولیس کانسٹیبل روکتا بھی موٹر سائیکل والے کو ہے, کیونکہ سب سے بڑا دہشت گردی کا خطرہ اس سے, اور بڑی گاڑیاں یوں ہوتی ہیں. اوکے دیکھیے, اسلام سے تو اس وقت بندہ ایک عام کانسٹیبل کو بھی ذرا جی چکتا ہے. امام اعظم پوری وقت کی ریاست بیٹھی ہوئی ہے. وہ تو ظلم میں اتنا ہے کہ چٹکی بجا کر پوری قبیلے کو غائب کر دیں, اتنے ظالم تھے وہ. لیکن امام اعظم کے جب کان میں کہا تو اسی وقت نپٹایا. کان میں کہا زید بن علی بن حسین آپ کو پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاونت کے لیے لوگوں کو تیار کریں. امام اعظم نے نہیں کہا کہ ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں, بات لیک ہو جائے گی, میرے لالے ہو جائیں گے, تم بھی مارے جاؤ گے, مدرسہ بھی بلڈوز ہو جائے گا, کیونکہ ریاست میں قطاری ہے, قطاری. ہائے ہائے, جو مدرسے حسین کے قدموں پر گرانا جاتے ہیں نا, فقہ ان پر ناز کرتا ہے. جن کے مدرسے اونچے ہو جائیں حسین سے وہ یزیدی ہوتے ہیں, اور جن کے مدرسے کا در دیوار کی خاک حسین کے قدموں پر قربان ہو جائے وہی مفتی ہوتے ہیں.
سبحان اللہ. نعرہ حیدری, حیدری.
سنیے میرے دوستو, امام اعظم نے کہا وہ تھیلا اٹھاؤ. فرمایا لوگوں سنیے, سنیے, میں نعمان بن ثابت, المعروف ابو حنیفہ, ہشام بن عبد الملک, سیدوں کا قتال کر رہا ہے,
اہل بیت کی توہین کر رہا ہے.
امام اعظم کہتا میں بول رہا ہوں
اہل بیت کا گستاخ ہے ہشام بن عبد الملک, میں ابو حنیفہ, زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ بعین حضرت امام جل العابدین کے شہزادے کی تحریک کی تائید کرتا ہوں. لا یا تھیلا, تھیلا لایا گیا, جملہ سنیے, تقریر ختم ہو رہی ہے. یہ بھی کہتے ہیں جملے پہ نظر رکھے جملے, میں نے کہا جھوٹ نہیں سنتے سنی سچ سنتے ہیں. سنیے میرے دوستو, امام اعظم حنیفہ نے فرمایا لاؤ دس ہزار, دس ہزار درہم. فرمایا یہ دس ہزار درہم ہے میرے, اور پھر خود بنایا وہ فلاں جگہ میری دکان ہے کپڑے کی, فلاں جگہ میرے کپڑے کی دکان ہے. تین دکانوں کا آیا پیسہ جمع ہو کر, یہ دس ہزار درہم میں زید بن علی کو دے رہا ہوں. نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا یہ کیا, آپ کے کچھ ترامزہ پیچھے تھے. انہوں نے کہا امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایک پر وجتاری ہوا, ایک پر وجتاری ہوا. اس نے کہا امام نے نہ حکومت کی پرواہ کی, اہل بیت کی محبت کا ایسا سمندر. میں کہتا ہوں امام کے دل پر جو اس وقت امام حسین کا سمندر گر رہا ہوگا محبت کا, اس کے چھینٹے اس شاگرد پر گئے. وہ کھڑا ہوا, کہنے لگا حضور میں گردن کاٹوں گا ان کی, لیکن مجھے بتائیے کہ اہل بیت کا ساتھ دے کر اور بنو امیہ کے خلاف لڑ کر مجھے ملے گا کیا. ابو حنیفہ نے دیکھ کر کہا ایسا ثواب ملے گا جیسے رسول اللہ کے ساتھ تو بدل مل رہا تھا. فرمایا جیسا بدریوں کو ملا ہے ایسا تجھے ملے گا. تو یہ اس کے انداز ہوتے ہیں. فرمایا سیدوں کے ساتھ لگو بدری بدل ہوگا. پھر
بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. امام اعظم حضرت حضور قبلہ سیدی امام علی مقام حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن, یہ حوالہ سنیے, اور اس کو تو اینڈ کر دیا ابن کثیر نے. کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت, بیعت. میں نے کہا بیعت کسی نے نہیں کی اس کی. کہا یزید بہت بڑے خاندان کا تھا. میں نے کہا وہ خاندان جو تھا نا وہ حسین کی جوتی کے نیچے تھا, حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ابن کثیر لکھتا ہے الحسین ابن علی کے ترجمے میں, توجہ سنیں, وہ کہتے ہیں بل الناس انما مائلهم الى حسین ابن علی, یہ فیصلہ کر دیا ابن کثیر نے. وہ کہتے ہیں بل الناس انما مائلهم الى حسین ابن علی. ابن کثیر کہتے ہیں حقیقت یہ کہ پوری دنیا کا میلان حسین کی طرف تھا. تاریخ ابن کثیر اٹھائیں, البدایہ والنہایہ اٹھائیں, اور اس میں حضرت حسین کا ترجمہ پڑھیں. یہ آخری لائن چل رہی ہے, اس پر امام حسین کا ترجمہ ختم کر رہا ہے ابن کثیر, اور حوالہ دے رہا ہے. خلاصہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ, وہ لوگ کہتے ہیں یہ لکھ دیا یہ لکھ دیا. میں نے کہا آگے فیصلہ کیا لکھ رہا ہے یہ دیکھ, مورخ ہے وہ تو سب کو لکھتا ہوا آئے گا, یہ بھی لکھے گا وہ بھی لکھے گا وہ بھی لکھے گا, وہ نتیجہ کیا لکھ رہا ہے. نتیجہ یہ لکھ رہا ہے, سنیے بھولو گے تو نہیں, یہ امام اعظم والا حوالہ نہیں بھولنا. ہاں, اور تم جب سو گے نا تو پھر یہ حوالہ یاد کر کے سونا, دیکھو پھر تم ڈائریکٹ نجف اشرف پہنچو گے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. اب دیکھیے آپ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے بل الناس انما مائلهم الى حسین ابن علی. اوئے تم کہتے یزید اکبر تھا, بل الناس انما مائلهم الى حسین ابن علی. ابن کثیر کہتے حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کا میلان حسین کی طرف تھا. کیوں تھا, کیا تھا امام حسین کے پاس, جملے سنیے آپ. لانه سید الکبیر و ابن بنت رسول اللہ. فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ سب سے سب کے سردار تھے اور رسول اللہ کی شہزادی کے بیٹے تھے. جملہ سنیا, ترجمے میں جانی نہیں ہے یار, جو جملہ دیکھے کیا لکھا اس میں, لانه سید الکبیر و ابن بنت رسول اللہ. کا اس لیے ساری خدائی کا رجحان اس وقت کس پر تھا, حسین ابن علی پر تھا. کیوں, اس لیے کہ وہ سید الکبیر ہیں. اس چوڑے کو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے, چوڑے کو کسی نے, اس کا حلیہ لکھا ہے, اس کا حلیہ لکھا بدے جیسا گدے جیسا منہ تھا اس کا, اور حسین کو دیکھنے تو جبریل آتے تھے.
اللہ اکبر,
سبحان اللہ. فرما بل الناس انما مائلهم الى حسین ابن علی, لوگوں کا رجحان حسین ابن علی کی طرف تھا. لانه سید الکبیر, اس لیے کہ وہ سیدوں کے سردار تھے.
سبحان اللہ,
زبان پہ سبحان اللہ کے ترانے ہونے چاہیے.
دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ, ایک بار کہہ دو سبحان اللہ.
فرمایا وہ سید الکبیر ہیں, سب سے بڑے سید و سردار. وہ ابن بنت رسول اللہ, وہ رسول اللہ کی شہزادی کے بیٹے ہیں, اور آگے جملہ سنیے ابن کثیر کا، فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یسامیہ ولا یسامی، کہتے حق یہ کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو حسین کے ہم پلہ ہوتا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
سن رہے ہیں آپ، یہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یسامیہ ولا یسامی، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو امام حسین کے برابر ہوتا. پھر کیوں فرماتا، ولکن الدولت دولت الیزیدیہ تھا کانت کلہ تناوی، فرمایا لیکن یزید نے جو حکومت کھڑی کرنی تھی وہ بغض پر تھی، وہ خامخواہ کی نفرت پر تھی، وہ حسین سے عداوت پر تھی. اگر ترازو کے معیار پر آؤ تو حسین کا ہم پلہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا.
اللہ اکبر.
اس وقت کئی صحابی موجود تھے، عبداللہ ابن عمر وہ بھی حسین کی جوتی کی جگہ پر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی نیچے ہی تھے، عبداللہ بن حنظلہ وہ بھی نیچے ہی تھے، عبداللہ بن زبیر وہ بھی نیچے ہی تھے، حسین کے کندھے لگانے والا کوئی نہیں تھا. آپ کے ساتھ کھڑا ہونا بولا، بولیے بولیے، کوئی نہیں تھا. سنیے سبحان اللہ، سنیے، بل الناس انما میلهم الى حسین، بولیے حسین ابن علی، لانه سید الکبیر،
لانه سید الکبیر،
وابن بنت رسول اللہ،
ابن بنت رسول اللہ،
فليس على وجه الارض يومئذ احد يساويه ولا يساوي. حق یہ ہے کہ حسین کی طرف ساری خدائی کا رجحان تھا، اور حق یہ شاست حسین. وہ یہ بچ گیا امام، وہ کہنے کا بدر کیوں نہیں بتاتے، کربلا کرتے ہو. میں نے کہا بدر کچھ اور ہے، کربلا کچھ اور ہے.
کیا بات ہے، کیا انداز ہے،
بدر کچھ اور ہے، کربلا کچھ اور ہے. کہنے کا وہ کیسے؟ میں نے کہا بدر نفے کی جنگ ہے اور کربلا مڑی بچانے کی جنگ ہے. سمجھے آپ نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ بدر تو کافروں کے ساتھ تھی نا، کافر مارے جاتے تو نفع ہوتا، اور یہاں تو کلمہ پڑھنے والے تھے جو سامنے کھڑے تھے، وہ اسلام کا نقشہ بدل رہے تھے. تو بدر میں تو نفع پر جہاد ہوا ہے کہ نفع آئے اسلام کے پاس، اور کربلا میں اصل موڑی پر جہاد ہوا ہے کہ راس المال بچایا جائے. اور راس المال کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم ہے، مزاج مصطفیٰ ہے. کیا یہ بولیے، کیا یہ بولیے؟ مزاج مصطفیٰ. اور حق ہے، تفرقہ بازی سے ہٹ کر یہ آپ گفتگو سنیں. جو جملے آپ کو پسند نہ آئے میں ٹھونسوں گا نہیں، وہ آپ کو رد کرے، یہ کیسی بات کرتا ہے، کیوں کرتا ہے ایسی باتیں، یہ کیوں کرتا ہے، سب میری طرف پھینکے. لیکن حسین ابن علی کی محبت میں آپ نے جو دلائل سنے وہ آپ غور کریں گے اس پر. اور جو یہ جگہ جگہ وہ چھوٹی چھوٹی، ابھی دس محرم ہے نا، تو ابھی ادھر ادھر پرچی بانٹیں گے، وہ قسطنطنیہ 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 قسطنطنیہ. میں نے کہا یہ کیا ہے قسطنطنیہ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یزید گیا تھا قسطنطنیہ. میں نے کہا یہ پرچیوں میں اس کو جنت دو گے؟ شرم نہیں آتی آج حسین کی شہادت کا دن ہے؟ آج حسین کی شہادت کا یہ، اس کا یہ ثمر تم دے رہے ہو؟ کوئی آج یزید مرا تھا جو تم یہ حدیثیں بانٹ رہے ہو؟ آج حسین شہید ہوئے تھے، کیوں نہیں پڑھتے بخاری؟ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے حسین کی تعریف ہے، ترمذی میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے، کیا حدیث اہل سنت کی بھری نہیں ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے ممبر پر، جمعے میں کیوں نہیں پڑھتے تم؟ ان کی ٹاپک یہی ہوگا، ان کا ٹاپک یہی ہوگا، شربت نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، ابے نہیں ہونا چاہیے. لیکن حسین کے فضائل تو پڑھ جو قرآن میں ہے. تو ہمیں چھوڑ، ہمیں چھوڑ، لیکن تو نے جو پڑھا ہے وہ بخاری کتاب المناقب سے، مناقب سے، مناقب حسین تو پڑھ دے، تاکہ یہ لاؤڈ اسپیکر بھی خوش ہو جائیں، پترے کے ہیں لیکن وہ کہیں گے واہ ذکر حسین ہے. سبحان، یہ دیواریں بھی، یہ مسجد بھی کہہ رہی ہوگی او میں ضرار نہیں ہوں، میں تو آج خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ نواز رسول کا ذکر ہو رہا ہے.
سبحان اللہ.
لیکن اس کے لیے نسل اچھی ہونی چاہیے. مل کر پڑھو، شاست حسین،
شاست حسین،
بادشاہ ہست حسین،
بادشاہ است حسین،
دی است حسین،
دی است حسین،
دی پناہ است حسین،
دی پناہ،
سردار نداد دست در دست یزید،
سردار نداد دست در دست یزید،
سردار نداد دست در دست یزید. یہ عظیمت والوں کا کام ہے، تقیے کا کام نہیں ہے. سردار نداد دست در دست یزید کہ حق آئے بنا الہ الہ ہست حسین.
ہولی،
سنیے، ابھی اسٹال پر کوئی اٹھے گا نہیں، ایک جملہ سنیں. اسٹال پر چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو ہر سنی نے ضرور پرچیز کرنی ہے. پرچیز سے مراد کوئی میرا سودا نہیں، کوئی نہ میرا کوئی مکتبہ ہے، لیکن آج آخری نشست ہے. عقیدے کے تحفظ کے لیے علماء اہل سنت کی قیمتی کتابیں لے جائیں،
عقائد و نظریات رکھی ہے میرے آقا حضور شیخ الحدیث عبدالحکیم شیخ قادری صاحب کی. اہل سنت کون ہیں؟ آپ سنی کیوں ہیں؟ آپ کا عقیدہ حاضر ناظر علم غیب نور و بشر یہ کیوں ہے؟ اس پر مبارک کتاب عقائد و نظریات بار سٹال پر موجود ہے. دوسری ہے میرے آقا خطیب پاکستان کی تعارف علماء دیوبند. یہ کتاب پڑھنے جانی ہے ہر نوجوان یونیورسٹی کالج اور جو عام لوگ ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک بات میں یہ بیکار اعلان نہیں کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ کر رہا ہوں. اس اعلان کے لیے میں نے آدھی تقریر چھوڑی اپنی. سنیے، تیسری کتاب ہے میرے امام کی تمہید الایمان، کہ کلمہ تو پڑھتے اس کا تقاضا کیا ہے. حضور کے پیچھے نماز منافقین بھی پڑھتے تھے حضرت ابو، لیکن ابو بکر اگر سجدہ کریں تو قبول ہے، وہ کریں تو قبول نہیں ہے. آخر کیا ہے؟ تو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے تمہید الایمان تیسری کتاب. چوتھی حسام الحرمین رکھی ہوئی ہے. پانچویں میرے آقا مفتیوں کے مفتی، ہائے ہائے، سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھرے اس غبار، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. میں جاتا ہوں، میں گجرات گیا، لوگوں نے کہا اندر جاؤ، میں نے کہا نا نا نا، میرے جیسا آدمی ہم نے دہلیز چھوئی، بار مٹی کی دہلیز چھوئی، ہم نے کہا حضور ہمارا سلام قبول فرمائی، آپ کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، آپ نے عقیدہ بنا. سبحان اللہ، نثار تیرے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھو، چار چاند لگ جائیں گے خدا کی قسم، تمہاری صلاحیت تم میں چار چاند نہیں لگائے گی، اللہ والوں سے پیار چار چاند لگائیں گے. میرے جیسے آدمی کو کوئی 20 روپے کی مزدوری پر نہ رکھے، لیکن آج میں کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ میرے بزرگوں کا صدقہ ہے. سنیے، چوما ہم نے ان کی دہلیز کو چوما، کہا حضور سلام، کہ اندر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا شہزادی بھی ان کی آرام کر رہی ہے.
اللہ اکبر.
ان کے دائیں طرف ان کی شہزادی ہے جن کو حضرت نے خود پڑھایا، بڑی فاضلہ تھی اور ساری حدیث کی کتابیں، فن کی کتابیں پڑھاتی تھی، اور وہ آپ کی شہزادی صاحب نے. تو جن کی بیٹیاں وہ غم کرتے ہیں، امام غزالی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، دو بیٹیاں تھیں. امام غزالی کو جانتے ہو؟ یہ تعارف ان کی بیٹی سے آیا ہے. کیمیا سعادت ان کی بیٹیوں نے آگے بڑھایا ہے. امام جناب مناج العابدین ان کی بیٹیوں نے بڑھایا ہے. سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، ایک ہی بیٹی ہے. کنیت کیا ان کی؟ ابو حفص. سیدہ حفصہ ان کی بیٹی ہے. سمجھ رہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ آپ کی شہزادی ساتھ میں آرام کر رہی ہیں، اور بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں. جتنا جلدی آپ اپنے بیٹے کو نہیں تیار کر سکتے، اتنی جلدی آپ کی بیٹی تیار ہو سکتی ہے دین کے لیے. بولو سبحان اللہ. اور ایسی بیٹی جس نے باپ ابو سفیان کو کہا تھا نانا بستر پر نہ بیٹھنا، یہ رسول اللہ کا بستر ہے. سیدہ ام حبیبہ. ہاں، تو یہ بچیاں، اللہ آپ کی بچیوں کی قسمت اچھے کرے. ہاں، اور جن کے گھر نہیں ہے اللہ ان کو بیٹیاں بھی دے. سبحان اللہ. سنیے، جن کی ہے اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. میں نے کتاب لکھی شان حبیب الرحمان، یہ اور ایک کتاب پانچویں، شان حبیب الرحمان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ، جن کا یہ شعر نثار تیری چہل پہل. سنیے، شان حبیب الرحمان یہ کتاب بھی ہے. اور پھر کتابوں کی کتاب حضور خطیب پاکستان کی مائناس کتاب. اور میں نے خطیب پاکستان کو ایک دفعہ خواب میں دیکھا.
سبحان اللہ.
اور میں نے خود ان سے خواب میں پوچھا، تحریر نعمت خواب، میرے کو عجت نہیں، میں ایک مزاج بتا رہا ہوں عشق کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ تو جو میرے مزاج کا وہ سن لے، باقی میرے بزرگوں سے معذرت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تقریر کا کوئی جز نہیں ہے. میں نے دیکھا ایک اونچا زینہ، اس پر میں چڑھے جا رہا ہوں، اور بڑے خوبصورت سنگ مرمر کا مکان ہے. اور چڑھتے 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 جب اسپیس آتا ہے تو ادھر ایک بہت بڑا، میں نے کوکب صاحب کو سنایا، قبلہ کو جا کر میں نے سنایا، اور مزار شریف کی دہلیز بھی چوم کر آیا. کل کون ہے جو خطیب پاکستان کے مزار پر جائے گا؟ تم جانتے نہیں ہو ان کا مرتبہ اہل بیت کے دربار میں کیا ہے. ان کی کتاب، اب میں بول رہا ہوں، امام پاک یزید پلید باہر رکھی ہے، اس کتاب کو پڑھو تو تم کو پتا چلے گا خطیب پاکستان شخصیت کیا ہے. نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، نہ میں ان کا شاگرد ہوں، نہ ان کا میں مرید ہوں، لیکن ان کو اللہ نے اہل بیت اور دین کی واقفیت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اچھوں سے پیار کرنا چاہیے.
سبحان اللہ.
میں نے دیکھا جب میں اوپر پہنچا تو ایک بڑا فرش ہے، اس پر ایک بہت بڑا صوفہ رکھا ہے، اور اس میں ہر قسم کی لائٹ چمک رہی ہے، اور اس پر خطیب پاکستان بیٹھا.
سبحان اللہ.
میں نے پوچھا حضور یہ مرتبہ کا؟ امام پاک یزید پلید کتاب سے. بولیں سبحان. تو یہ کتاب وہاں لکھی ہے، امام پاک یعنی حسین اور یزید پلید، یہ کتاب رکھی ہے، یہ ضرور آپ نے لینا ہے. اور چھٹی کتاب ہے علامہ نور بخش توکلی صاحب کی شیعہ مذہب، یہ آپ نے لینی ہے، ہر سنی نے لینی ہے. اور آپ ان کتابوں کو لیں اور اپنے دوستوں کو بھی تحفہ دیں، مطالعے کی عادت ڈالیں اور اس کا مطالعہ کریں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا
آپ کو بہت برکتیں اور آپ کو بہت نصرت عطا فرمائے گا. آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے, جتنے لوگوں نے محنت کی ہے ان کا آ گیا ہے. انشاءاللہ میں ایک سفر پر ہوں, سفر سے لوٹنے کے انشاءاللہ فوراً بعد مسجد حبیبیہ شریف میں تربیتی ایک نشست ہوگی, اس کے بعد ہم اپنے سفر علم دوستی کا آغاز کریں گے. اللہ آپ کی اس تمام تر محفلوں, برکتوں, عزتوں کو اللہ رب العالمین گویا کہ قبول فرمائے. اور سن لو, دین غریبوں سے چلا غریبوں میں رہے گا.
سبحان اللہ,
بولو دین
غریبوں میں چلا
اور زور سے بولو غریبوں سے چلا اور
غریبوں میں رہے گا.
غریبوں سے چلا اور
غریبوں میں رہے گا.
ہاں, سیٹوں سے ڈرنا نہیں, کل میں نے بتا دیا آپ کو. وہ کہنے لگے آپ کس کا نام لے, کس کا نام لے رہے تھے. میں نے کہا بس ابھی تیار ہو جاؤ تم, بس جس دن تم تیار ہو جاؤ گے وہ سدھرے نہیں تو پھر میں نام لے لوں گا. اس لیے کہ حسینیت کو بچانا ہے. کس کو بچانا ہے بولیے, کس کو بچانا ہے؟
حسینیت کو.
الحب للہ والبغض فی اللہ کے تحت میرے ساتھ مل کر پڑھیے, ایک طرف ایک ساتھ مل کر پڑھیے, شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین,
بادشاہ
ہست حسین,
ہست
حسین, ہاتھوں ٹھوکا کے پڑے دی پنا ہست حسین,
دی پنا
کسی کا ہار نہیں چلانا. سردار نداد دستر دستے حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین. کل انشاءاللہ ظہر کے بعد مسجد حبیبیہ میں ملاقات ہوگی.